أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے اور بالاتفاق مکہ کے اوائل میں نازل ہوئی اور 7 آیات ہیں اور کئی اسامی مبارکہ پر مشتمل ہے اور ہر اسم مبارک کسی تفسیر و توضیح کا حامل ہے. مسلمانوں کے ہاں نماز کی سورت ہے اور گو رکن متعین نہیں ہے لیکن وجوباً تعین ہے، اس لیے امام کی اقتداء میں اکثریت کے ہاں مقتدی نہیں پڑھتے اور وہ حکمن قاری اور قدرت علی القرات رکھتے ہیں. لیکن نماز جب بھی ہو اس میں کسی نہ کسی طرح سورہ فاتحہ شامل ہے، اس واسطے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے تلاوت فرماتے تھے تو ہر آیت پر رکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، ثم یقف، الرحمن الرحیم، یقف، مالک یوم الدین، یقف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یقف، الی آخر السورہ. 7 اوقاف فرماتے تھے. جن لوگوں کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے یا علم الحدیث سے ناواقف ہے، اگر وہ ایک سانس سے یا 3-4 حصوں میں پڑھے تو علماء نے منع نہیں فرمایا، لیکن جنہوں نے احادیث رسول پڑھی ہے اور ان کو اعمال نبوت کا پتہ ہے ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ امامت میں بغیر ضرورت کے اس کو گردان کی طرح پڑھ لیں. ائمہ دین امامت میں قرآن کریم، سنت اور فقہ کا لحاظ کرے اور چوتھے درجے میں عوامی خلائق کے ضعف، قوت، موسم، اوقات کا بھی خیال رکھے. تراویح میں چونکہ فقہا نے کہا ہے کہ کلف مکتوبہ پڑھنا مکروہ ہے، قاضی خان و بزازیہ، لئلہ تسقل القرات علی العوام، لوگ تنگ نہ ہو جائے، تو اگر اس میں عجلت سے پڑھ لیا جائے، عمل حرمین شریفین بھی ہے تو تحمل ہے، لیکن فرائض اور مکتوبات کے اندر ایک سانس سے پڑھنا یا اوقاف کا لحاظ نہ کرنا نامناسب، خلاف سنت اور ناموزون فعل ہے، عالم متبع سنت کے لیے شایع نشان نہیں ہے. جب پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تو حدیث میں ہے کہ حق تعالی ملائک سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی. جب پڑھتے الرحمن الرحیم تو حق تعالی فرماتے اثنا علی عبدی، اور جب پڑھتے مالک یوم الدین تو حق تعالی فرماتے مجدنی عبدی، میری تعظیم اور کبریائی بجا لایا. اور جب پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین حاذا بینی و بین عبدی، اور جب پڑھتا اهدنا الصراط المستقیم تو فرماتے ہیں ولی عبدی ما سالا، جو بندے نے مانگا دوں گا، بہت مقبول دعا ہے، زبردست. لوگ کسی خیر خیرات اور حسنات میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر سورۃ اخلاص تین بار پڑھی جائے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. انہا تعدل ثلث القرآن، بخاری و ترمذی، اور پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو یہ اچھا فعل ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اور اگر کھانا بخشنا ہے، خیرات کرنی ہے کہ ہمارے مرحومین کو کھانے کا ثواب ملے، پیسوں کا، کپڑوں کا، تو اس کے ساتھ سورتیں بھی پڑھ لی جائے تو کوئی قباحت تو نہیں. مبتدئین نے جس طرح ضروری سمجھا ہے کہ اسی کو فاتحہ کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن نفس سے فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنا اور پھر درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا، اور پھر وہ دعا جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں مردے کے لیے، اس عاجز اور فقیر کے نزدیک سب سے اعلی اعمال میں سے، کسی کی تعزیت میں چلے جائے، کوئی یاد آئے کہ انتقال ہوا ہے، تو ہم خواران کیا دے سکتے ہیں، ہم سے کیا ہوتا ہے. یہی اعلی صورت اللہ نے نازل کی ہے، فاتحہ پڑھ لے اور پھر تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ لے اور پھر درود شریف پڑھ لے اور پھر دعا مانگے مرحوم کے لیے، بیمار کے لیے، ادارے کے لیے، حفاظت کے لیے، افتتاح کے لیے، اختتام کے لیے، آغاز سفر کے لیے، انتہائے سفر کے لیے، کار خیر کے لیے. اس عاجز اور فقیر کی دانس میں یہ بہتر ہے، اور اعمال سے آسان بھی ہے اور جامع بھی بہت زیادہ ہے. اور احسن اعمال پر مداومت سنت طریقہ ہے، رہ گیا التزام، وہ فعل القلب ہے اور وہ نیت ہے. نیت ہماری ہے کہ ہر صورت کا ثواب ملتا ہے، ہر کلمہ خیر کا ثواب ملتا ہے. ہمارے بزرگ اور ہمارے سلف صالحین میں بہت ساروں نے طریقہ فاتحہ یہ لکھا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ نے قول الجمیل میں، یا ان کے والد شاہ عبد الرحیم نے انفاس رحیمیہ میں، یا شاہ اسحاق نے اربعین میں، تو کوئی حرج نہیں ہے نا، بہت موزون فعل ہے. بعض لوگ دعا رسمن کرتے ہیں، بس ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پھر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. مجھے صوبہ سرحد کے بزرگوں پر بہت دکھ ہے، ملیشیا دعاؤں کا اللہ ملیشیا اللہ دس دعا دو کہ سشے دے ہوئے ایک لفظ نہیں. بھائی کچھ پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لو، کوئی لفظ تو کہو دعا کا. فلاں دعا کا منکر ہے فلاں، آپ سے بڑا منکر تو میں نے نہیں دے گا، آپ تو دعا مانگتے ہی نہیں. ایک رسم دعا ہے یہ جو ہم عموماً کرتے ہیں، یہ رسوم ہے، لیکن رسوم صالحہ ہے، رسوم فاسدہ نہیں ہے، کسی بدعت اور احداث کو نہیں کھولتے، سنت رواج دیتے ہیں. تو رسوم صالحہ ہے، جن کو المصالح المرسلہ کہتے ہیں، تفصیل غرناطی کی کتاب اعتصام میں ملے گی. ایک حقیقت دعا ہے، حقیقت دعا یہ کہ ہم اعلان کریں کہ کل سبق نہیں ہوگا، صبح آٹھ بجے سے لے کے بارہ ساڑھے بارہ تک ہم سب مسجد میں رہیں گے اور دعا مانگیں گے. یہ حقیقت دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے میدان میں خیمے میں مانگ رہے تھے، حقیقت دعا تھی. اور آپ نے مسجد فتح کے اندر جو تین دن دعا مانگی، ظہر سے لے کے عصر تک، اور تیسرے دن حضرت عمر مشرف اسلام ہوئے. یہ حقیقت دعا تھی. کبھی کبھی اس طرح بھی مانگا کرو, اثر سے لے کے مغرب تک ایک طرف بیٹھ جاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے, بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو. کبھی رات کو کھانا کم کھا کے اور صرف دودھ وودھ پی کر صاف کپڑے پہن کے سفید چادر رومال نیچے بچھا کے جب تک پڑھ سکتے ہیں نوافل پڑھے, کچھ تلاوت کرے, پھر دعائیں مانگتے رہے. جب ہاتھ تھک جائے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے, صبح تک مانگے دعا. اس عاجز اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ رسوم دعوات بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارا نام منکرین دعاؤں میں نہ آئے. نمازوں کے بعد دعا, وظائف کے بعد دعا, تسبیحات کے بعد دعا, درس کے اختتام پر دعا. ویسے ہی کوئی مہمان آئے درخواست کرے دعا, رخصت ہونے لگے دعائے خیر و عافیت, حفاظت امن کی دعا. یہ رسوم و دعوات برقرار رہنا چاہیے, ان کی وجہ سے حقائق دعا زندہ ہے. اور انتظار کریں گے کہ کوئی اچھا وقت ملے, مناسب گھڑی ہو, تو حقیقت دعا بھی کریں گے. حقیقت دعا میں لمبا وقت ہوتا ہے, دیر تک رونا دھونا ہوتا ہے, اور اللہ تعالی کے ساتھ طے کر کے لینا ہوتا ہے. اور بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو. بس حدیث کے شروع میں نے دیکھا کہ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ بہت دعا مانگتا ہے, ہر وقت دعاؤں میں لگا رہتا ہے. اور مردود الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ محنت مشقت بہت کرتے, دعا نہیں جانتا ہے. یہ مردود ہے, راندہ درگاہ ہے, پٹا پٹا ہے. التجا اور استغاثہ, عاجزی اور ابدیت, بندگی اور تواضع کا کمال اللہ تعالی سے مانگنے میں. خوب خوب دعائیں مانگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ تعبد اور استعانت کا مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جب تک آپ کا درس رہے گا مختلف پیرایوں میں ہم کچھ نہ کچھ عرض کریں گے. زندگی ساری عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ونحن له عابدون ونحن له مخلصون. خواجہ عبید اللہ احرار ایک حافظ, فقی, محدث گزرے ہیں جن کی عمدۃ الابرار کے نام سے مفصل تفسیر قرآن ہے, اور جن کا مزار مبارک حیرات میں ہے. اپنے زمانے میں 9 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. امام بخاری 6 لاکھ کے حافظ تھے, اور خواجہ صاحب 9 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. امت مسلمہ کے مفاخر کتب میں سے, ان کتابوں میں سے ہے جس پر امت فخر کرے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہر وقت ساتھ رکھتے تھے اور بار بار کہتے جزا اللہ عنا, کیف حق کا کہ وہ کیف دق تھا کہ اللہ جزائے خیر دے. کیا شاندار کتاب لکھی, کیا زبردست کتاب لکھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ. تو ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے اجازت مانگی کہ میں اس کی شرح لکھوں. شیخ نے کہا احسان ہوگا میرے اوپر. تو حافظ ابن قیم نے 3 جلدوں میں اس کی شرح لکھی اور اس کا نام ہے مدارک السالکین فی تشریح منازل السائرین بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سرزمین پر کیا لال و جواہر گزرے. شیخ زید الکوثری کے بارے میں استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت بنوری لکھتے ہیں ھذا هو الکوثری وما ادراک ما الکوثری ولا تزال هذه الامه تفتخر على مفاخر الرجال. یہ ہمارے استاذ کوثری ہے. شیخ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے کوثری کیا چیز تھی. پھر فرماتے امت مسلمہ ہمیشہ ایسے گران قدر اور مقدس نفوس پر فخر کرے. هذا هو الکوثری وما ادراک ما الکوثری ولا تزال تفتخر هذه الامه على مفاخر الرجال. میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں للہ ولرسولہ وفی صالح امرہم کہ شیخ کے تمام کتب کی طرف مراجعت بکمال کرے. شیخ نصف جہان ہے, بالکل نصف جہان ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر احسانات ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ جیسے وسیع النظر محقق امام مجتہد فقیہ الاطلاق حافظ الحدیث سے قوی روابط ہے اور حضرت کے شاگردوں سے یہ استفادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ شیخ زائد الکوثری سے استاذ بنوری نے مصر جا کے پڑھا اور یوں حضرت تک ہماری رسائی ہو گئی. سلطنت ترکیہ عثمانیہ کے سابق شیخ الاسلام تھے اور نظیر نہیں ہے ساعت اطلاع میں. حضرت کے کم از کم مقالات بھی ملاحظہ فرمائے. میرے ساتھ جیل میں ایک محدث تھے 84 میں, تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ نے مقالات نہیں دیکھی, آپ کیا بخاری پڑھاتے ہیں. تو بہت غصے ہو گئے, کہتے ہم بہت اچھی پڑھاتے ہیں. میں نے کہا اس کو دیکھ لے. مقالات الکوثری جب دیکھی تو مجھے کہا ایک دفعہ اور دیکھنے دے. دوبارہ دیکھی تو مجھے ناشتے میں کہا مولانا آپ کا احسان نہیں بھولوں گا, آپ نے بہترین موقع پہ مجھے اشارہ کیا تھا کہ جو شخص اس کتاب کے بغیر بخاری پڑھائے گا وہ ناقص پڑھائے گا, اور میرے لیے دعا کرے کہ مجھے زندگی ملے اور میں جیل سے جا کے باہر بخاری پڑھاؤں. بعض کتب ایسے ہیں جو علم کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے, ان میں سے شیخ زائد الکوثری کی کتب بھی, تمام کتابیں. ہاں ہاں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی توضیح کی ہے حافظ ابن قیم نے اپنے استاد و شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خوشنودی اور دعائیں لینے کے لیے، اور اس کا نام مدارک السالکین بتشریح منازل السائرین و بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. زیادہ تر بزرگوں کی رائے یہی ہے کہ فاتحہ کا عنوان، موضوع، مقصود اور غرض اعظم ایاک نعبد و ایاک نستعین ما قبل تمہید ہے، اور ما بعد تکملہ اور تتمہ ہے، جو دعا تعین مسلک، ذکر موافق اور مخالف پر مشتمل ہے. تین تقسیم علوم کی موزون ہے، ایک وہ جو ہم نے مواہب تفسیر و حضرت علی اور مجدد کے مکتوبات کے حوالے سے کی تھی کہ چار مسئلے بنیادی ہے، ایک اللہ تعالی کا خالق ہونا، مسئلہ خالقیت، اور دوسرا اللہ رب العالمین کا کائنات کا پالنہار ہونا، حاجت روا مشکل گشا کارساز ہونا، اور تیسرا اللہ کی شہنشاہیت مطلقہ، الوہیت کاملہ، اور ہر چیز میں آثار و برکات ڈالنے والا وہی ہے، اور چوتھا وقوع قیامت. تو یہ چار مسئلے الحمدللہ میں خالقیت ہے، رب العالمین میں ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم میں صفات اور شہنشاہیت ہے، مالک یوم الدین میں بیان قیامت ہے. اور پھر فاتحہ سے لے کے آخری مائدہ تک بیشتر مقالات اور مضامین اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے بارے میں ہے، اور انعام سے آخر اسراء تک ربوبیت مفصل ہے، اور کہف سے آخر احزاب تک شہنشاہیت مطلقہ ہے، اللہ تعالی کی شان الوہیت، صفات اور کمال الوہیت، اور یہ کہ ہر چیز کو عزت دینے والا، برکت اور آثار دینے والا صرف اللہ ہے. اور سورت سبا و فاطر سے لے کر آخر قرآن تک قیامت کا وقوع ہے. چونکہ قیامت مفصل ہے، دونوں سورتوں کا شروع الحمد سے، اور یہ تمام مسائل خدا کی توحید یا خالقیت، ربوبیت یا رسالت، صداقت کتاب یا شہنشاہیت، یا حقیقت میں قیامت کے لیے کہ قیامت پر ایمان لایا جائے، اس دن کے لیے تیار رہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کی گھڑی قریب آئی اور یہ ابھی تک غفلت میں. وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او اقرب. وہ قیامت قائم کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، آنکھ کا جھپکنا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی ہو جائے گا. ان سات آتیت لا ریب فیہا، قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک اور کٹ کا نہیں. اقتربت الساعت وانشق القمر، لا الہ الا اللہ. دوسری تقسیم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے بعض جگہ اشارہ کیا ہے کہ ایک مسئلہ توحید خداوندی کا ہے اور دوسرا رسالت کا ہے اور تیسرا وقوع قیامت کا ہے. چوتھے احکام مفصل ہے جس کو فروع مدللہ کہتے ہیں، جسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ یہ احکام ہے نا، مدلل فروع ہے. اور پانچواں مسئلہ ذم ہے مخالفین کا، اور چھٹا مسئلہ مدح ہے موافقین کا. یہ چھ کے چھ مسائل فاتحہ میں ہیں اور پھر پورے قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اور تیسری تقسیم امام غزالی کے حوالے سے بتائی تھی کہ وہ بتاتے تھے کہ مسائل کل دس ہے. ایک اللہ تعالی کی ذات کا مسئلہ ہے تو علم الذات الحمدللہ میں بیان ہوا ہے. ایک اللہ تعالی کی افعال ہے رب العالمین، اور تیسرا صفات ہے الرحمن الرحیم، چوتھا معاد ہے مالک یوم الدین، پانچویں عبادت ہے ایاک نعبد، چھٹی استعانت ہے ایاک نستعین، اہدنا دعا ہے ساتواں، اور صراط مستقیم تعین مسلک ہے آٹھواں، انعمت علیہم میں موافقین ہے اور غیر المغضوب علیہم میں مخالفین کی مذمت ہے. تو تعبد کے لیے فقہ چاہیے، اور مخالفین کی سرکوبی یا اصلاح کے لیے جہاد چاہیے. تو دس کے دس مسائل جو پورے قرآن میں ہیں علت تحقیق سورت فاتحہ میں موجود ہے. حقیقت میں فاتحہ ہر سورت میں ہے، فاتحہ توجد فی کل سورت سواء کانت کبیرتا او صغیرتا، فاتحہ کا کوئی نہ کوئی حصہ آ گیا ہے. دیکھو انا آتینا کل کوثر، کہتے ہیں یہ پیغمبر کا مقام ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، تو رسالت بیان ہو رہی ہے، اور دینے والا خدا ہے تو توحید بیان ہو رہی ہے. فصل لربک وانحر، یہ عبادت و استعانت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان نشانک هو الابتر، آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو یہاں ناموزون لوگ ہیں ان کو وہاں شان اور ابتر کا بے نشان اور دم کٹے. یہاں بھی دو صفتیں ہیں، مغضوب اور ضال، اور وہاں بھی دو صفتیں چھوٹی سی صورت میں، اور اختتام بالکل بل اختتام کر دیا. بعض صورتوں میں تو بہت ہی واضح ہے، جیسے آخری صورت کو آپ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین، ملک الناس الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الہ الناس الہ معبود ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من شر الوسواس الخناس. دشمن کی دو پہچانے ہیں، وسوسہ ڈالتا ہے اور نظر نہیں آتا. دو کا عدد دیکھو، مغضوبین اور ضالین، اور کون ہے یہ؟ من الجنت والناس، لوگ انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی. دو فرقے ناپسندیدہ یہاں، دو فرقے وہاں، دونوں سے برد کی گئی. لفظ بلفظ صورت مربوط ہے صورت فاتحہ کے ساتھ، انہا توجد فی کل صورت من القرآن، شاید اس وجہ سے نماز میں فاتحہ تو پڑھنی ہے، پھر مرضی ہے جہاں سے چاہو پڑھو. یہ کیوں کہتے ہیں جہاں سے چاہو؟ یہ ہر جگہ موجود ہے نا، ہر صورت اس کے موافق ہے. اس کے کسی نہ کسی دعوے پر اور عنوان پر مشتمل ہے. آمین. اللہم اجب ھذا، خدایا یہ دعا قبول فرما. زیادہ بہتر و افضل یہ ہے کہ آمین آہستہ ہو. انبیاء کا طریقہ تھا دعا آہستہ مانگتے تھے، اذ نادى ربه نداء خفيا، اور فبہداه مقتدی، انبیاء کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور آہستگی دعا کے آداب ہیں. تو امام اعظم نے ان احادیث و آثار کو ترجیح دی اور ان کے استادوں نے اور اکثر تابعین و اتباع نے کہ جن میں آمین بے سر تھا، آہستہ آمین تھا. ہندیا جلد اول ابتدائی مباحث میں ہے، الاصل فی الدعوات والاذکار عند ابی حنیفہ الاخفاء، دعاؤں میں اور ذکر وغیرہ میں امام اعظم کے نزدیک اخفاء افضل ہے. ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما، کبھی کبھی بالجہر ہو تاکہ لوگ سیکھ لیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اگرچہ جو بزرگ بالجہر کے قائل ہے وہ بھی جہر مفرد کے قائل نہیں ہے، تکلیف دینے والا جہر. بھئی آمین ہم میں نے کہا ہوں، میں نے ہی سنا یہ سر ہے، اور آمین میں نے کہا آپ نے بھی سنا یہ جہر ہے بس. ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ زور سے آمین کہنا ضروری. اتفاق سے وہ صف میں کھڑے تھے اور میں بھی آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پوری نماز میں وہ تو ٹانگوں سے کھیل رہے تھے، میری طرف ٹانگیں لا رہے تھے. اور جب ولد والدین کا وقت آیا تو اتنا زور سے آمین کہا کہ پسینے پسینے ہو گئے. نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی تو یہ ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا خیال تھا آپ کو تنگ کرنا. تو میں نے کہا دنیا کا بدترین انسان بھی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ برائیاں چھوڑ دیتا ہے، تو آپ یہاں کھڑے ہو کہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آتے ہیں. اور یہاں ان مسائل میں سخت میں نے کہ میں نے کوئی سختی نہیں کی، میں نے امام شافعی کو امام برحق کہا ہے جن کے ہاں امین بالجہر ہے. میں حنابلہ کو اہل حق کہتا ہوں جو حرمین میں مصلے پہ کھڑے ہیں، ان کو برا کہنے والے کو بے دین سمجھتا ہوں. تم حق و باطل سمجھتے ہی نہیں، ترجیح اور راجح عالم کا حق ہے. تو میں نے کہا ویسے ہی کہہ دیتے کہ آمین، یہ تم نے اتنا اونچا کہا. کہنے لگے اور لوگ تو پڑھتے ہی نہیں تھے. میں نے کہا میں ان کی طرح سے بھی پڑھ لوں. میں نے کہا نماز دوبارہ پڑھو، کھڑے ہو کے دوبارہ نماز پڑھے. زیادتی ہے یہ. کہتے ہیں ہندوستان میں جب یہ جھگڑے ہونے لگے نا، مغلیہ حکومت تخت و تاراج ہونے کے بعد افراتفری پھیل گئی تھی. سلطنت مغلیہ کے تمام بادشاہان کٹر احناف تھے اور کوئی فرقہ اور فتنہ نہیں نکلا. یہ عجیب بات سنو، بلبند، تغلق، دورانی، ساسانی، میں کہتا ہوں 49 بادشاہوں میں سے ایک کا نام کوئی بتا دے جو حنفی فقہ کے علاوہ کٹ رہا نہ ہو. تو کوئی فرقہ اور فتنہ نہیں نکلا. اورنگزیب عالمگیر کا انتقال 1110 میں ہوا ہے، شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے 4 سال پہلے. حضرت کی پیدائش 1114 ہے ہجری، اور 1176 وصال ہے. اور اورنگزیب کے انتقال کے 25 سال بعد رنجیت سنگھ آیا ہے، جس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑے ظلم کیے، اور پھر یہ تمام فرقے نکلے، سب فرقے نکلے. ایک حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ایک فقہ تھا، ایک قضا تھا، اور ایک قاضی القضات اور مفتی اعظم تھے پورے ملک کے طول و عرض میں، برما اور رنگون سے لے کر کاشغر اور زابل و کابل تک، تو فقہ ایک، مذہب ایک، ایک عقیدہ ایک، اسلام آباد و شاد. بعد میں افراتفری پھیل گئی. یہ 700 سال بنتے ہیں، یاد رکھنا، اسلامی حکومتیں جو ہندوستان پر رہی ہے 700 سال. ایک شاعر نے شیر کہا ہے، ہندوؤں کو کہتے ہیں، ایک شاعر شیر کہتا ہے، ہندوؤں کو خطاب کرتا ہے کہ تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. سلطان محمود غزنوی وہ 400 میں آیا ہے، اور داتا صاحب کو لے کے آئے سید علی اجویری کو. شہاب الدین غوری 6 ہجری میں ہے. شہاب الدین اور معین الدین چشتی کا ایک زمانہ ہے. اور محمد بن قاسم 93 ہجری میں ہے، وہ 1ویں صدی میں ہے. لیکن درمیان میں انقطاع ہو جاتا تھا، نقصانات ہو جاتے تھے. تو جس وقت سلطنت مغلیہ تخت و تاراج ہو گئی، شہزادوں میں اہلیت نہیں تھی، اور افراتفری پھیل گئی، تو وہاں لوگوں نے یہ شرارتیں بھی شروع کی. صحیح سلامت جماعت کڑی ہے، کون ہے میں ادھر دیں، آمین آمین. اچھا جی یہ کون ہے، بھائی کون، کیوں، گناہ ہے کیا، حدیث میں نہیں ہے کیا، دیکھیں جھگڑا لڑائی لڑانے کے لیے آیا. کیس چلے گئے عدالتوں میں، تو عدالت پر دونوں فریق کو نوٹس دے دیے. حنفیوں کو نوٹس بھیجا کہ آؤ ثابت کرو کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، اور ان کو کہا کہ تم آؤ اور چیخے چلائی ہے بتاؤ. تو وہ ججز، ہندو جج یا سکھ اور انگریز جج ہوں گے، انہوں نے آخر میں ججمنٹ کی فیصلہ لکھا کہ اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے، جس طرح شوافی و حنابلہ قائل ہے، اور آمین بالسر بھی ہے، جس طرح امام مالک اور ابو حنیفہ کے لوگ قائل ہیں. لیکن اس پر جھگڑا ہی نہ کرے، ایک اور آمین ہے، آمین بالشر، شر کرنے کے لیے، اس پہ لڑائی ہے، اور وہ آمین اسلام میں قطعاً ثابت نہیں. سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، اور 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. مدینہ منورہ میں پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورت البقرہ ہے. نزول میں 87 ہے، اس سے پہلے 86 نازل ہوئی. شاید یہ وجہ مناسبت بھی ہو کہ فاتحہ پوری کی پوری اول ما نزل ہے بمکہ المکرمہ، پوری کی پوری. سورہ علق کی 5 آیات تو اول ہے، یا مدثر کی ابتدا ہے، یا مزمل کی، یا قلم کی، لیکن پوری سورت جو مکہ میں نازل ہوئی اول وہ فاتحہ ہے، اور مدینہ منورہ میں پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورت البقرہ. اس سورت میں 8ویں رکوع کے اندر جا کر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، جو ایک مشکل میں مبتلا ہو گئے تھے اور گائے کے ذبح کرنے سے اور خیرات کرنے سے اللہ نے ان کی وہ مشکل حل فرمائی تھی، اور باقاعدہ مردہ زندہ ہو گیا. تو اگر مردہ زندہ اس شریعت میں ہو سکتا تو گائے کے خیرات سے ہو جاتا. تو اس سے نیچے جتنی گرانیاں دقتیں اور مشکلات ہیں وہ سب حل ہو سکتی ہے، لیکن اخلاص سے گائے بھینس کٹوایا کرو. پیسے گن گن کر رکھنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بینک بیلنس بنانا انگریزوں کا کام ہے. مسلمان تو خوش ہوتا ہے کہ دین پر خرچ ہو جائے. سورہ بقرہ ان 10 مضامین کی بھی تفصیل ہے جو بقول امام غزالی رحمہ اللہ کے فاتحہ میں بیان ہوئے، اور ان 4 مسائل کی بھی قدر تفصیل ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تفسیر مواہب وغیرہ میں، اور ان 6 مسائل کا بھی مدلل بیان ہے جس کو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے بیان فرمایا ہے. سورۃ الفاتحہ وہ ممتاز تھی کہ مبدأ سورت خدا کی کبریائی سے، عظمت سے ہے، الوہیت سے ہے، اور افعال و صفات کا بیان ہے. وہ سورت ممتاز تھی کہ اللہ جل جلالہ کا بیان اسماء عشرہ سے ہے، 5 ظاہراً اور 5 مزمراً، اور سورت ممتاز تھی کہ وہ تمام مہمات جو قرآن میں ہے ان کا اجمال اس میں پایا جاتا ہے. اور وہ سورت ممتاز ہے کہ کثرت الاسامی رکھتی ہے، نام بہت ہے، کام بہت ہے. جب آدمی کے کام زیادہ ہو تو کہتے ہیں ہمارے استاد ہے، دوسرا کہتے ہیں ہمارے امام صاحب ہے، دیکھو ذرا، تیسرا کہتے ہیں ہمارے جمعے کا خطیب بھی ہے، پانچواں کہتے ہیں جی بخاری ترمذی پڑھاتے شیخ الحدیث ہے، تفسیر پڑھاتے شیخ التفسیر. کام زیادہ ہے تو نام بڑھ رہا ہے، نام کام کی وجہ سے ہو تو جچتے. ایسے خواہ مخواہ کے جو ہے نا فرضی نام رکھ کے خوش ہونا. وہ ایک آدمی اب اچانک مفتی کہلایا، مفتی فلاں. میں نے کہا تجھے لوگ مفتی کہتے ہیں؟ اگر کسی نے مسئلہ پوچھا کھینچی آپ کی دعا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا، بڑا خوش تھا. وہ لعنت چپتا باندھے چٹھی دعا چھ میں اللہ خان دے ماں تو اس تاسو دعا دے جی اچھا تپوس رکو میں چلے بے سوگ نہ کہ خیر ہلکو تو پتا جی درو. وہ ایک جگہ مجلس تھی کراچی کے تمام مقتدر اہل حق علماء تھے سب تھے، جتنے بڑے علماء ہیں وہ زندہ ہے، اللہ ان کو زندہ تابندہ رکھے، سب موجود تھے، میں بھی وہاں حاضر ہوا تھا، اسٹیٹ سیکرٹری جو تھا وہ یہاں کا پڑا ہوا تھا، ذرا متلڈر سا تھا، تو اس نے میرے متعلق اکو بکو لڑایا، مجھے بہت تکلیف پہنچی، اپنوں کے سامنے تو چھوٹا ہونا اچھا لگتا ہے، بڑے علماء کابر موجود ہیں، جب وہ بہت آگے پیچھے ہوا نا تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے تو ہاں وہاں کا میدان خراب کیا، اب مجھے بلا ہی لو تاکہ اس کو ٹھیک کر دو، تو اس نے، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کا یہ بکواس ختم ہو جائے۔ جب میں وہاں آیا تو میں نے کہا کہ بھائی تین باتیں ہیں، ایک میں نے باقاعدہ جو طالب علم پڑھتے ہیں، میں نے بھی کتابیں پڑھی ہے، ایشیا کے ایک مقتدر ادارے سے فاضل ہوں، تو مجھے لوگ مولانا صاحب کہتے ہیں، فتووں کی نگرانی کرتا ہوں تو مفتی ہوں، بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں شیخ الحدیث ہوں، شعبان رمضان میں تفسیر پڑھاتا ہوں تو شیخ التفسیر ہوں، اس کے علاوہ جتنی باتیں اس نے کہی اس کا غلو ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ تعدی معاف فرمائے، اور باتیں نامنظور ہیں اور ناموافق اور بے محل بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر عالم جس کا تعلق توحید و سنت سے اور اس کے مزاج میں شرک اور بدعت کی نفرت ہے، وہ دین کا سرچشمہ ہے، انبیاء کے بعد کسی ایک آدمی سے وابستگی نہیں، یہ نبی کی خاصیت ہے، صحابہ بھی بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جن کے پیچھے بھی چل پڑے راستہ پاؤ گے، سمجھ گئے بات، علماء میں جان آ گئے، خوشحال شوٹول، میں یہ سارے ہدایت کے ستون ہیں اور چشمہائے فیضان ہیں، ان کی وجہ سے ہم آباد و شاد ہیں، اللہ ان کو سدا بہار رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ بھی ہمارا ایک کام ہے کہ ہم اہل حق علماء کے لیے دعائیں کریں، یاد رکھیں ہماری ذمہ داری ہے، خوب خوب دعائیں کریں۔ لا الہ الا اللہ، سورہ فاتحہ وہ مصدر ہے الحمدللہ سے، لفظ اللہ علم لذات واجب الوجود المستجمع للکمالات والنعوت، افعال سے رب العالمین، اور الرحمن الرحیم صفات سے، اور مالک یوم الدین کامل قدرت سے پہچانا جاتا ہے۔ کنہا نامعلوم ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا بقرہ کے اندر الف لام میم میں کہ زیادہ چیزوں میں انگلیاں نہ مارا کرو، بس اتنا رہو جتنا ہو۔ لفظ اللہ جو حقیقی مالک مختار متصرف ہے، معبود برحق ہے، مستعان ہے، ان کو افعال سے اور صفات سے پہچانو۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ان البار لتدل علی البیر وان آثار الاقدام لتدل علی المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج الا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير۔ بھائی آپ مین نہیں پڑی دیتے تو کہتے کوئی اونٹ گھوڑا گزرا ہے، اور پیروں کو دیکھا جاتا ہے تو کہتے کوئی مسافر یہاں سے چلا ہے، جوتا پہنا تھا اور نہیں پہنا تھا، تو اتنا بڑا آسمان جو بروج پر مشتمل ہے، اتنی بڑی زمین جو پگڈنڈیوں پر مشتمل ہے، اتنے بڑے سمندر جو لہروں سے سرشار ہے، یہ ایک اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کی احدیت و سمدیت نہیں بتاتی ہے. تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک عیون من لجین شاخصات الا اهدى بها ذهب سبيق الا قذب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. آلوسی نے روح المانی میں یہ اشعار لکھے. اللہ اللہ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم الف لام میم حروف مقطع لا یعلمها الا اللہ. یہ سربستہ راز ہے, سربستہ راز ہے, اس کو سربستہ رہنا ہے. قرآن مجید میں ایسے الفاظ و کلمات کا استعمال ہوا ہے جو سرے سے نامعلوم المعنی ہے, ان کو کہتے ہیں متشابہ بحت یا متشابہ من کل الوجو. جیسے الف لام میم الف لام را حامیم عین سین کاف یاسین طہٰ قاف 29 سورتوں کے شروع میں ایسے حروف ہیں. ان کا معنی اور مطلب شارع نے وضع ہی نہیں فرمایا لغت میں. اللہ اکبر. ایک شخص لکھتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت ان کے معانی موجود تھے, رفتہ رفتہ وہ ختم ہو گئے. اتنی کمکری کی بات ہے. اس لیے عبد الماجد دریابادی نے لکھا تفہیم القرآن جس کو تفسیر کہنا ہی مشکل ہے, تحریف کا ترجمان. قرآن کے نزول کے بعد زندگی ملتی ہے یا مر مٹتے ہیں؟ کچھ سوچنا تو چاہیے تھا. حروف کے کس طرح معنی ہوتے ہیں؟ ایک دو تین بھئی عدد ہے, انسان بھی ہے, آم بھی ہے, خربوزہ بھی ہے, روپے بھی ہے, گناہ بھی ہے, تسبیح بھی, ہر چیز ہو سکتی. حکمت الہی یہ ہے کہ ان کے معانی متعین نہ کیے جائے. کچھ حروف ایسے ہیں کلمات جن کے معانی ہیں تبارک الذی بیدہ الملک ید عضو معروف جارحۃ اور یوم یکشف عن ساق. ساق اور ساقین پنڈلیاں, یہ مخلوق کے لیے مستعمل ہے. اور یریدون وجہہ, وجہ چہرہ, مخ وجی مخوریز. فیدع علیہ قدمہ فتقول قت قت, قدم بھی معلوم ہے. وان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء اخرجہ الشیخان. بنی آدم کے قلوب خدا کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جہاں چاہے موڑ لے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبی. ان کے معانی اور مفاہیم جو لغت اور عرف میں متعین ہے, اس کا استعمال اللہ بزرگ برتر جل وعلا جو حدوث اور عوارض تغیر اور زوال سے ماورا ہے, ان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں متشابہ من وجہن، متشابہ من کل الوجوہ، یا بہت وہ مقطعات ہیں. ان کے معانی و مطالب یقیناً ہم اور سب جانتے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالی کی بارگاہ ایزدی میں ذات قدیم کے لیے حوادث کا استعمال علماء علم کلام کہتے ہیں تمام طبقات اسلام میں سے، کہ اس کا مناسب معنی وہ کر لیا جائے. چنانچہ کہتے ہیں بیدہ الملک اے بقبضتہ و قدرتہ و اختیارہ و تصرفہ، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے لاس کسی بھی لاس نہ مراد لاس نہ دے قوت و اختیار دے. اور پنڈلی جلوہ مراد ہے. اور اسماعیل بن اصحاب الرحمن یہ قدرت کاملہ کا بیان ہے. اس موضوع پر امت مسلمہ نے مستقل کام کیا ہے، اور یہ مسئلہ آج کل ہمارے سعودی بھائیوں کے لیے کچھ پیچیدہ ہوا ہے، وہ پریشان رہنے لگے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ متشابہات کے مناسب توجیہات مت کرو. ہم نے بخاری سے دکھایا کہ امام بخاری خود معولہ ہے، وہ تاویلات کر رہا ہے، دور حدیث والے خوب جانتے ہیں. اب بخاری کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ یہ خواہ ڈانگ دے بل خواہ پڑانگ دے. اصل بات یہ ہے امام اعظم سے بھی منقول ہے کہ امیر روحا صفات الہیہ متشابہات کو جو کہ تو رہنے دو. فقہ اکبر میں امام صاحب سے امرار مروی ہے، امرار مانا امیر روحا، ایسے ہی تفویض کر لو مت کچھ کہو. اور علماء احناف نے بالاتفاق، خواہ وہ اشاعرہ ہے یا ماتوریدیہ ہے، دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ مناسب تاویل مناسب ہے. اور تاویل منصوص ہے، نص سے ثابت. تو جس فرقے نے کہا ہے کہ کوئی تاویل مت کرو، اس قسم کے کلمات بارگاہ الہی کے لیے جو آئے ہیں تو رہنے دو، ان کو کہتے ہیں المفوضہ مع التنزیہ. المفوضہ مع التنزیہ، جو کہ تو برقرار رکھنے والے اللہ کی تقدیس و تسبیح کے ساتھ. اور جو کہتے ہیں مناسب تاویل کر سکتے ہیں، ان کا نام ہے المؤولہ مع التنزیہ. تنزیہ امر مسلم ہے، دونوں میں مشترک ہے، اللہ کی تنزیہ کے دونوں قائل ہیں. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آسان آسان سمجھاتا ہوں. عام طور پر علم کلام والے کچھ نہ کچھ توجیہات کرتے ہیں، اور علم کلام والوں کا تاجدار اور بادشاہ امام ابو المنصور ماتوریدی ہے. ان کی 40 جلدوں میں تفسیر ہے، اس کا نام ہے تاویلات و اہل سنہ. زبردست، عقیم الصلاح سے شروع کیا ہے اس. چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں قیام تھا، ہمارے بزرگ دوست حضرت مولانا عبد القیوم صاحب گلگت والے، اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت دے، مجھے کہا شارع المنصور آ جاؤ، مخطوطات کا بہت بڑا کتب خانہ ہے. اس زمانے میں مخطوطات کے پیچھے عرب و عجم میں گھومتا تھا. ایک اندازے کے مطابق وہاں 40 لاکھ مخطوط ہیں، 40 لاکھ. پورے جہاد کے بختوت وہاں جمع ہے. میں چلا گیا وہاں, یہی وقت ہوگا 9:30-10 بجے. باہر استقبالیہ میں امید بیٹھا تھا, کتب خانے کا ہیڈ, اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو جو کتاب چاہیے وہ منگوا لیں گے, اجنبی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم کو اجانب کہتے ہیں, پرائے لوگ. چرا بات نہیں کرو مان لو چلے ہوئی ارے پاکستان راس. وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحِيسُ يُدْعَى جُنْدُهُ. ویلا چھ لیچ دلالا وہی نوڑائی دی عبداللہ وہی. میں بیٹھ گیا ایک طرف, اتنے میں چند طلباء آئے جامعہ ام القرا کے, وہ النہر الفائق پر تحقیق کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ النہر الفائق کے کل نسخے دنیا میں تین ہیں, ایک مکتبہ ظاہریہ دمشق میں ہے اور دوسرا جامع اظہر میں ہے اور تیسرا اس عاجز اور فقیر کے پاس. النہر الفائق اس طرح شروع ہے, پہلا صفحہ ملون مزہب ہے, سونے کا کام ہوا ہے, دوسرے صفحے پر 40 سطر ہیں, مصنف کے خط میں موجود ہے. یہ صاحب بہر کا چھوٹا بھائی, بہت بہت چھوٹا ہے, استاد ہے, وہ شیخی و اخی کہتے ہیں ان کو. وہ اللہ ابن نجیم دونوں ہیں, وہ عمر ابن نجیم ہے اور یہ سراج ابن نجیم. وہ بڑے حیران ہو گئے جب میرے نسخے بتائے. مجھے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے, میں نے کہا میرے پاس نسخہ ہے, میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے, القول الموافق علی النہر الفائق. اس زمانے میں دیکھتا تھا تو جگہ جگہ کچھ نہ کچھ لکھتا تھا. مجھے کہا اندر چلے, میں نے کہا امید اجازت نہیں دے رہے. کہا یہ امید ہو فور اٹھے اس کے پیچھے, کیوں اجازت نہیں دے رہے شیخ کو, شیخ تو قلمی کتابوں کے ماہر ہے. انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا, تعارف تھا نہیں, اب میں اٹھ رہا ہوں, تھوڑی دیر میں میری ڈیوٹی ختم ہو رہی, تو جب میں چلے جاؤں پھر شیخ کو اندر لے جاؤ. انہوں نے چائے وائے منگوائی اور اتنے میں وہ امید نے اپنے رومال سر پہ صحیح ہوئے کیا چلا گیا. یہ مجھے کہتے ہیں چلے اندر, کہتے ہیں خود اس نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور شیخ کو اندر لے جاؤ. اندر جب میں گیا تو میں نے پہلی کتاب جو وہاں دیکھی, تاویلات و اہل سنہ دیکھی, امام ابو المنصور ماتوری دیکھی. انہوں نے مجھے کہا عجیب بات ہے, آپ نے کتاب دیکھتے آپ دیدہ ہو گئے. میں نے کہا 434 میں ابو المنصور مرا ہے اور یہ کتاب اس نے زندگی میں لکھی ہے, 1000 سال ہو گئے, امت میں غیرت نہیں تھی کہ اس پر کام کریں. اس نے کہا ہم کریں گے. اور کتاب ہے وہ صحیح معنوں میں, اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے کتاب پہ کام کیا. اب تک 10 جلدیں آ گئی اور 10 کے 10 مجھے 10 نسخے بھیجے اور مجھے لکھا ہے اس میں کہ شیخ ہمارے مشرف ہیں, نگران ہیں. اسے بہت عظیم خزانہ تھا. یہ سب احناف کے دور کی کتابیں جو سارے جہان سے آئی, 100 کتابوں میں سے 90 احناف کی ہے جہاں نکلے گی, اور 10 میں یہ سارے شریک ہیں, شوافی بھی ہو, حنابلہ بھی ہو, مالکیہ بھی ہو, یہ دوسرے لوگ جو دعوے دار ہیں ظاہریہ. تو آج کل ابو المنصور ماتریدی کی تفسیر تاویلات و اہل سنہ، اس کی تنقیح اور تحقیق ہو رہی ہے. ہمارے عزیز دوست محمد ابو الراشد مجدی مکی، اسی نے ام لبنان سے جامعہ ام لبنان سے لکھ بکئی میرا ہے، داخلہ سے روا کیا ہے. ہمارے یہاں ایک استاد تھے مولانا لطافت الرحمان صاحب، بڑے کبار علماء میں سے تھے، لیکن جماعت اسلامی کے مدرسوں میں رہے تھے تو اس لیے ہمارے علماء کا ان سے استفادہ کم تھا. لاہور کے موسیٰ خان ان کے شاگرد تھے، بلوری ٹاؤن کے مولوی انور بدخشانی ان کے شاگرد تھے. میں ان کے خاتمہ کو بچانے کے لیے یہاں لایا تھا، اور وہ بڑے خوش تھے، قابل قدر تھے. انہوں نے یہاں ایک کتاب لکھی متشابہات پر. اس کتاب کی وجہ یہ بنی کہ وہ ایک زمانے میں حدیقت العلوم پشاور میں استاد تھے. وہاں ایک مصری استاد نے ان کو کہا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب طریقے طریقے سے ابن تیمیہ، ابن قیم، ذہبی اور ان تمام بزرگوں کی تنقیص کر رہا ہے، ان کو کم کر رہا ہے. مولانا نے کہا کہ نہیں، کم نہیں کر رہے، جہاں وہ زیادتی کرتے ہیں شاہ صاحب لگام دیتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں. وہ جو خط و کتابت درمیان میں ہوا اس کو مولانا نے طریقے سے اکٹھے کیا اور اس کو احسن العلوم کی طرف سے شائع کیا. میں نے اس پر مقدمہ لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے احسن التحقیقات فی شان المتشابہات. عزیز ہمایوں مغل کو چاہیے کہ وہ اس کو شائع کرے. کوئی ایک نسخہ ڈھونڈے اور مجھ سے ایک اور تقریض لے لے اور شائع کرے، اور ان طلباء کو جو اس سال تفسیر پڑھنے آئے کم از کم 23-24 رمضان تک ان کو دے دے. بالکل اس میں یہ مسئلہ بہت خوب آیا. اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ حضرت مولانا کی کتاب جو ہے وہ روایات کی روشنی میں ہے. اس عاجز اور فقیر نے اس پر ایک اور جلد تیار کی، وہ درایت کی روشنی میں، وہ بہت محقق ہے. یوں دو جلدیں آ جائیں. اس پر جو میں نے مقدمہ لکھا ہے اس میں نے یہ بات لکھی کہ جن بزرگوں نے کہا ہے کہ صفات متشابہات کی تعویل نہ کی جائے، ہم لا یحتاجون الیہ، ان کو ضرورت نہیں تھی. وعلی راسہم امام ہذہ الدنیا وفقیہا ومجتہدہا علی الاطلاق ابو حنیفہ النعمان، خود امام صاحب نے فرمایا. اور جن بزرگوں نے تاویلات فرمائی ہے، ہم کانو فی حشد الاشد الحاجتی لے، وہ سخت ضرورت مند ہے. مثلا یونان کی طرف سے اسلام پر جو اشکالات کیے گئے، ایک اشکال یہ ہوا ہے کہ عجیب کتاب ہدایت ہے، اس میں تکلم اور خطاب بالمبہم ہے، ایسے حروف و کلمات سے نزول کا کیا کام ہے جس کا معنی و مطلب اہل اسلام نہیں جانتے. تو اہل اسلام تو آپس میں سمجھتے ہیں کہ طالب علم اور دنیا کا امتحان سیکھنا ہے، لیکن عالم کا امتحان سکوت کرنا ہے، توقف کرنا ہے، یہ بھی امتحان ہے. بس اتنا ہی بہت. امام مالک کی خدمت میں یمن سے لوگ آئے تھے، 36 سوالات کیے، 2 کے جوابات دیے اور 34 کے بارے میں کہا لا ادری لا ادری، مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا. اور آخر میں کہا ومن العلم ان تقول لا ادری لما لا تدری، یہ بھی علم کی علامت ہے کہ آپ کہیں میں نہیں جانتا. جاہل آدمی ہر بات پر کوئی نہ کوئی جواب کس مارتا ہے. اور عالم دین پہلے روشنی دیکھتا ہے، موقع محل پر جواب دیتا ہے. تو حکمت تو اس کی موجود تھی کہ عوام خلائق کا امتحان تعلم میں ہے، اور خصوصی کائنات جو علماء ہیں ربانیین ہیں، ان کا امتحان توقف میں ہے کہ وہ اس میں نہ پڑے. بحر عمیق لا تلج فیہ، طریق مظلم لا تسلک فیہ، گہرا سمندر ہے مت کودو، اندھیرا راستہ ہے واپس نہیں آ سکو گے، چھوڑ دے. حضرت علی سے منقول ہے تفسیروں میں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی کی ربوبیت کا بیان تھا. عام طور پر ربوبیت میں ذہن جاتا ہے کھانے پینے کی طرف، ہم نے بھی اس کی مثالیں دی. فرمایا نہیں، رب کا اصل احسان اور فیضان بوجہ رحمان و رحیم ہونے کے وہ قرآن کا نزول ہے، ہدایت کا اور رشد کا اہتمام ہے. تو کتاب ہدایت ربوبیت کا مظہر ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک و مختار ہے. تو قیامت کے لیے جو تیاری ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تھی، یہاں پر ایمان اور ایمان کے ساتھ صلات اور انفاق بیان ہوا. پھر فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون. یوں سمجھ لے کہ فاتحہ میں جو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف، فرمایا وہ سیدھا راستہ ذالک الکتاب، یہ قرآن ہے. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ نہیں. پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم اور صراط منحنی میں کیا فرق ہے. جو راستہ ٹیڑھا پیڑا ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اس کو منحنی کہتے ہیں عقلی دس میں، ٹیڑھا راستہ. اور آسمانی کتابوں کے زبان میں اس کو کہتے ہیں کتاب مشتمل بر ریب و شک. تو جس کتاب میں شک شبہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، اور وہ قرآن ہے. بخاری شریف صحیح الکتب ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ شک شبہ ضرور ہے، کئی مقامات پر ہے. خود اساتذہ نے امام بخاری کو مشورہ چار حدیثوں کا دیا تھا کہ اس کو ایک طرف کرو، لیکن بخاری نے کہا کہ نہیں یہ صحیح ہے. والقول قوله. فقہ نفی تمام فقہوں میں مضبوط و محکم ہے، لیکن بہرحال خلاف اقوال ابو یوسف و محمد کے موجود ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جن میں ظفر ابن حزیل پر فتویٰ ہے، 16 مسائل میں ظفر ابن حزیل پر فتویٰ ہے. اور ایسے کتنے مسائل ہیں جن میں امام ابو یوسف یا امام محمد کے اقوال پر فتویٰ ہے، امام اعظم کا قول چھوڑ دیا گیا. طالب علمی میں اس عاجز اور فقیر نے ایک رسالہ جمع کیا تھا، اس کا نام تھا اعلام الاعلام بان الفتوى مطلقا على مذهب الامام. اعلام الاعلام بان الفتوى مطلقا على مذهب الامام. کئی مسودات میں مل جائے گا ہمایوں کو، چند صفحے ہیں لیکن کام کے ہیں. بعد میں زائد الکوثری کی کتابوں سے اس میں بہت زیادہ تبدیلی کرنی پڑی، اور بہت زیادہ اس کا سمت الحمدللہ زیادہ قوی ہو گیا. شیخ کی بھی اس موضوع پہ کتاب ہے. اس میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ امام ابو یوسف کے اظہار رائے یا امام محمد کی اظہار رائے بے حکم ابی حنیفہ ہے. آپ نے حکم دیا تھا ان کو, یعنی ایک مسئلہ جب شروع ہو جائے آپ اپنی رائے بتائے کھڑے ہو گئے. اور کئی جگہ امام صاحب نے کہا کہ بس یہ لکھ دو یہ چھوڑ دو. وہاں پر ہے والفتوی علی قول ابی یوسف, کئی امام صاحب نے کہا محمد کی بات لکھو, والفتوی علی قول محمد ابن الحسن. دیکھیے مصطلحات الفقہ لکمال پاشا. اختلاف کا یہ مطلب نہیں جیسے اس زمانے میں مولوی ایک دوسرے سے اختلاف کر کے ایک دوسرے کو دین سے نکالتے ہیں, وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے آپ اپنی دلیل و برہان ذکر کریں. بھائی سورت فاتحہ میں فرمایا اہدنا, یا اللہ ہمیں ہدایت دے, استقامت دے, رہنمائی دے. یہاں فرمایا ہدن, وہ ہدایت اس کتاب سے ملے گی. ایک خطیب ہے تبلیغی, وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے. ایک بیان میں سن رہا تھا کئی باہر ملک میں کیا ہے, اس نے کہا قرآن شریف میں بھی ہدایت نہیں ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. کہنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن شاید جملے اس طرح بے ربط و بے ضبط نکلتے ہیں. قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے. اگر کسی کتاب میں کچھ ہدایت ہے, بخاری کیوں نہ ہو, ہدایہ کیوں نہ ہو, تو وہ قرآن کی وجہ سے, کہ چونکہ اس کی آیات کی خدمت کی گئی, اس پر مشتمل احادیث لائی گئی, تو کتاب حدیث محترم ہوا. اس کے مطابق مسائل لکھے گئے تو فقہ محترم اور واجب الاتباع ہو گیا. وہاں انعمت علیہم, جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ان کو ہم کہتے ہیں منعومین. منعم علیہم, منعم علیہم, انعام یافتگان. یہاں ان کا نام رکھا گیا متقین, پرہیزگاران. اور اس میں تفصیل کی گئی کہ ان کے لیے ایمان ضروری ہے, ان کے لیے اقامت الصلاۃ ضروری ہے, ان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے, ان کے لیے ایمان بالرسل بالکتب السماویہ و بحاذ الرسول و کتابی ہی ضروری ہے, اور ان کے لیے ایمان آخرت پر ضروری ہے. ان انعام یافتگان کو رو بترک ہی رکھا, اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون. سورہ فاتحہ کے اندر ناپسندیدہ لوگ دو قسم کے تھے, ایک مغضوبین کی جماعت تھی جن کو یہود کہتے ہیں, اور دوسری ضالین کی جماعت ہے جن کو نصارہ کہتے ہیں. یہ دونوں حقیقت میں کفار ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, سورۃ بینہ میں ہے. تو ان الذین کفروا سواء علیہم, کافروں کے حق میں ایک جیسی بات. معاملہ کافر کا بہت واضح ہے, بس دو آیتیں کافی تھی. لیکن یہ جو ٹھگ برگے بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ منافق, یہ بڑے خطرناک ہیں. ان کی مذمت ایک رکوع میں ہے, ان کی دس صفات اور دو مثالیں ہیں. نمبر دس, بدماشان ہے منافقین. ومن الناس من یقول, یہاں سے ان کا بیان ہے. یوں سمجھ لے کہ فاتحہ کے اندر بھی دو فرقے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے, ایک مغضوبین اور دوسری ضالین. اور سورت بقرہ کے اندر بھی دو فرقے ہٹے ہوئے، ایک کو کہا ان الذین کفروا اور دوسرے کو کہا ومن الناس من یقول، لفظ بلفظ حرف بحرف بقرہ فاتحہ کی تفصیلیں اور سورت مربوط ہے، ربط اور مناسبت بین بنفسی ہی ہے، ادنا تعمل سے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں تک کہ سورہ فاتحہ جب ختم ہو گئی تو جبریل نے پیغمبر کو کہا کہ حضرت آمین کہے قبول ہو جائے، تو آمین سنت ہوا. لیکن بقرہ جب ختم ہوگی تو باقاعدہ دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. سورہ فاتحہ میں ذکر مومنین اوصاف کے ساتھ ہے، ایاک نعبدو یہ عابدین ہوں گے، ایاک نستعین یہ صرف اللہ سے مستعینین ہوں گے، مستنصرین ہوں گے، اہدنا یہ دائیین ہوں گے اور صراط مستقیم کے طلبگار ہوں گے. سورت بقرہ کے اندر طریق تعلیم فرمایا کہ ایمان بالغیب بنیاد ہے تمام حسنات و اعمال کی، اور ایمان کے ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اور رسالت پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. جو مضمون وہاں اجمال تھا یہاں مفصل فرمایا. یہ بھی پتہ چلا کہ مغدوبین اور دوالین ان میں کیا نقصان تھا، یا تو یہ ایمان سے محروم ہوئے تھے، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اور یا یہ انبیاء علیہ السلام کی بد دعاؤں کے مستحق ہوئے تھے، لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. دو پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں ان کو بد دعائیں دی، داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ مسیح نے. اس لیے فاتحہ کے اندر اللہ والوں سے تعلق کی تاکید فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ بھی ضروری ہے کہ دین کا بیان ہو، اس میں موافق کے ساتھ مخالف کو بھی اشارہ کیا جائے، شدت کے ساتھ اور انتہا پسندی کے ساتھ نہیں. یہ اس لیے نہیں کہ کسی کے دباؤ میں ہم یہ بات کرتے ہیں، اس سے تبلیغ کا راستہ روکتا ہے. ایک آدمی کو آپ کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ملعون ہیں، تو وہ آپ کی بات مانے گا؟ آپ وہ کہ جا اپنا کام کر. آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کرے کہ آپ نماز پڑھے، اور اللہ وہ دن نہ لائے کہ آپ فرض نمازوں میں غفلت کرے، کیونکہ اب وہ سنے گا کہ بھئی یہ کس طرح مجھے نمازی بنانا چاہتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دار الافتاء کی زبان اور ہے، اور منبر و محراب کی ادا اور ہے. منبر و محراب لوگوں کی تنظیر کے ساتھ تبشیر کے لیے، اور ہر جگہ ایک جیسے لب و لہجہ نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے کہا فما بال القرون الاولى، آپ کہتے ہیں کہ میں معبود نہیں ہوں اور میرا پوجا غلط ہے، تو ان لوگوں کے بڑوں نے مجھے پوجا اور مر گئے، ان کا کیا حال ہے؟ جذباتی خطیب ہوتا تو وہ کہتا وہ بھی تیرے جیسے جہنمی ہے، تو بنی اسرائیل کہتے نکل جائے یہاں سے. آپ نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ علم کا ایک مقام اور مرتبہ گفتگو کا طریقہ تعلیم ہے. ایک ٹرک آیا بکروں اور مینڈوں کا اور گایوں کا طالب علموں کے لیے, آپ پورا ٹرک اندر لا رہے تو اور صورت ہوگی, اور جب آپ انہیں کہیں کہ ذرا صبر کریں ہم راستہ بناتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ گملے ہٹا دیں, آپ تیپائیاں ہٹا دیں, کوئی درمیان میں اور کوئی چیز ہو, کچھ وقت لگا کے اب جو ٹرک گزرے گا بغیر نقصان کے اپنی جگہ تک پہنچ جائے گا. مسئلہ فولاد کی طرح پختہ رکھے, انداز شیرین اور زرین رکھے, اور یہ دیکھے کہ اس کو فائدہ کس طرح ہو رہا ہے, آپ اپنا مدعا اسے کیسے پہنچا رہا ہے. بس یہ کمال تھا اللہ شاہ بخاری کا کہ کوئی جاتا نہیں تھا ان سے, یہ کمال تھا احمد سعید دہلوی کا, اور یہ کمال تھا فقیہ ہذہ الامہ محمود الملت والدین مفتی اعظم اسلام مولانا مفتی محمود صاحب کا, کہ ایک مشکل نہایت دقیق مسئلہ انتہائی سلاست کے ساتھ بیان فرماتے تھے. چنانچہ سورۃ بقرہ کے اندر جو علوم ہے بے انتہا ہے, یہاں تک حدیث میں ہے کہ اس سورت کا حصول بہادروں کا کام ہے, کم ہمت آدمی بقرہ نہیں سمجھ سکتا, اور جس سرزمین پر جس جگہ جس گھر میں بقرہ پڑی جائے وہاں شیاطین نہیں ٹھہر سکتے. آج کل لوگوں میں یہ مرض بہت ہے بھائی, اثرات ہیں, اثرات ہو گئے. اچھا جی آپ کو اب پتہ چلا داڑھی کب سے منڈوا رہے ہو, یہ اثرات پر کہاں سے ہوا ہے جو نبیوں کی سنت چوری سے کاٹ رہا ہے, اثرات ہو گئے جی. اچھا جی اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں, نہیں ابھی تو نہیں پڑھی, کب پڑھو گے, جب قبر کے اندر منکر نکیر ڈنڈے سوٹے دکھائے پھر پڑھو گے, اثرات ہو گئے. اس کو کھانا زیادہ کھاتے ہیں چلتے پھرتے نہیں, خون گاڑا ہو گیا دورے پڑ رہا ہے, کھانا کم کر دو خون پتلا رکھو, اتنا کھاؤ کہ ہضم کر سکو. کھانا آپ کے لیے ہے, آپ کھانے کے لیے نہیں ہے. جب زیادہ کھا لیتے ہو تو وہ چھوٹا بچہ تھا نا, دیدے بھی تو دیدی دیدے بھی تو دیدی دیدے بھی تو دیدی, یار یہ کیا کہہ رہا ہے. اس جیسے ایک بچے کو لایا گیا لیکن اس کی زبان صاف تھی, اس نے اس کی بات سنی اور کہنے لگا لدا بدی دیدے چنی دیدی دیدے, کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہا یہ کہہ رہے ہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کہا آپ نے کیا کہا, کہا میں نے کہا تھوڑا کھا لیتے تو درد نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ کتنے پردے میں رکھا ہے, یہ پیٹ ٹینکی نہیں ہے کہ سر پر اے لوگو اے لوگو جلدی جلدی ہے تیری تاؤ خوڑل وڑی او ماؤ خوڑل کڑی او سار پاس دوارا سب سادہ سڑی, سادہ رزق کھایا کرے اور ایسا کھائے کہ اگلے وقت کے لیے بالکل بھوک لگی ہو, کبھی بھی بیمار نہیں ہو. بیماری کیا ہے, بسیار خوری. سورہ بقرہ میں اللہ تعالی کی توحید مفصل و مدلل ہے جو فاتحہ کے اندر اجمال کے ساتھ تھی, الحمدللہ یا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس توحید کو فاتحہ بقرہ کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا لیکن ابتدائی 100 آیات میں بہت واضح ہے. 101 آیت سے 76 تک رسالت مال آداب ورد شبہات ہے. اور 177 آیات سے جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلاف ولا شفاع والکافرون هم الظالمون. یہاں سے آخر تک انفاق مال آداب. توحید جو ابتدائی 100 آیات میں ہے ان میں ایمان بالآخرت بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور رسالت کے ضمن میں صداقت کتاب. اور ابتدائی 100 آیات میں تہذیب الاخلاق ہے کہ موحد کے اخلاق بہترین ہو، اخلاق ایسے ہو کہ لوگ اس کو سن سکیں، لوگ اس سے سیکھ سکیں، لوگ اس کے پاس بیٹھ سکیں. تہذیب الاخلاق، یہ کاذب نہ ہو، یہ دوگلا نہ ہو، یہ دھوکہ باز نہ ہو. اللہ اکبر و کبیر، یہ شیطان کا متبع نہ ہو. اور رسالت مال مارد شبہات، اس زمن میں السیاست المدنیہ ہے کہ ملک کے اندر سیاست کیسے کرو گے. آپ قرآن کا زور دیکھیں گے کیسے سمجھاتا ہے امور، اور کیسے سیدھا کھڑا کر دیتا ہے آپ کو. اور جہاد کے ضمن میں تدبیر المنزل ہے کہ گھر آباد ہو، ملک میں امن ہو، آشفتگی ہو، بے امنی نہ ہو، بے حفاظتی نہ ہو، لوگ کی جان و مال خطرے میں نہ ہو، اور اس پر قاعدے ذکر فرمائے. پہلا قاعدہ، کتب علیکم القصاص، ظالم سے ظلم کا بدلہ لو. دوسرا قاعدہ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوصیہ، کہ مال کی تقسیم قاعدہ شرعیہ سے ہو، کوئی کسی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ نہ کر سکے. تیسرا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں میں تحمل ہو مشقت کا، کہیں ملک نہ بیچے اغراض اور مفاد کے لیے، افسران میں اور وزراء میں، صدر میں اور وزیر اعظم میں، ملک کے عدلیہ میں اور انتظامیہ میں، ملک کے خیر خواہی ہو. اور چوتھا قاعدہ، چوتھے قاعدے میں، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، ناحق طریقے سے لوگوں کی خوشامد مت کرو، چاپلوس مت بنو، رشوت نہ دیا کرو. اور عجیب بات ہے کہ افسروں کو جو آپ رشوت دیتے، فرمائے یہ تو آپ کنویں میں باہر کا پانی ڈال رہا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ کنویں سے جب پانی نکلتا ہے تو کنواں ٹھیک رہتا ہے، اور جب باہر سے پانی آتا ہے تو کنواں برباد ہو جاتا ہے. وہ تدلو بہا الى الحکام، وہ حاکموں کو رشوتیں دے کر کنویں میں پانی باہر سے ڈال رہے ہو، تو کنواں کنواں کہاں رہے گا، افسر کام کب کرے گا. یہ گھر آباد کرنے، پاکستان کے چار صوبے ہیں اور یہاں چار قاعدے اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیے. خدا کی قسم، آج فوج کا بڑا اور ملک کے بڑے اعلان کرے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہے، 24 گھنٹے میں امن اپنی بنیادوں پر قائم ہو جائے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زمانے سے قتل کرنے والوں کو امن دیا گیا تھا کہ آپ قتل کریں، آپ کو پھانسی نہیں ہے، اب جب پانسی شروع ہو گئی خود بخود قتل کم ہو رہا ہے. ہر روز پانچے لٹکتے ہر روز پانچے لٹکتے. یہ رکوایا کس نے تھا؟ اس درمیان میں جو نقصان ہوا علماء مارے گئے، نمازی مارے گئے، دین پڑھنے والے مارے گئے، سرکاری اہلکار مارے گئے، ان سب کا ایف آئی آر اس صدر اور کابینے کے خلاف کاٹنا چاہیے جنہوں نے پاکستان میں پانسی پر پابندی لگائی تھی. ان کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے. ان کے قاتل وہ ہیں. جب قاتل کو پتہ چلے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، 20 سال کہہ دو، 50 سال ہو میری حکومت آ جائے گی مجھے چھوڑا لے، تو قتل نہیں کرے گا. ایک ایک آدمی 110 اور 90 کر چکا. اور جب انہیں پتہ چل جائے کہ بس چند دنوں کے اندر میں لٹکا دیا جاؤں گا اور میری لاش باہر آ جائے گی، تو وہ دوسرے کو مارتے ہوئے احتیاط کرے گا کہ اس کے بدلے میں میری جان جائے گی. سعودی عرب میں کوئی چیز اٹھانا بہت مشکل کام ہے، بس فوراً پکڑتے ہی ہاتھ کاٹ دیتے. تو ایک جگہ میں نے دیکھی، وہاں ڈالر پڑے ہوئے زمین پر ایسے پھیلے ہوئے. ہمارے پختون کہتے ہیں یار استاد قانونی ڈیر سخت ہے نو، چدا میں اڑے ہوئے قسم پخدے دے مزدوری اڑو جت نو میں یار حوالہ بھی نہ کنا تمہارا لاس ڈیر پاک دھر ترے وہی زمان خو گلا سا داسی بدلانا پری کی وہی تاثلی دلی جی بھی نا بس میں بالکل پلہ سے چپی گولو نا 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 زبد اخلاس پر کروڑوں نمبر نہ کموں. میں کہا پاکستان میں پخوا پر ڈالر غیب شو کوئی نہیں، نہ شرطا ہے نہ پولیس ہے نہ کوئی ہے، سب آپس میں بیٹھے ہوئے اور روڈ پر ڈالر پھیلے ہوئے. مجا لے کوئی اٹھا تو لے، پھر جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے اٹھائے، تم کدھر تھے، کیوں اٹھائے، چھوڑ ہی دیتے مالک آ جاتا نا. حنابلا کا مذہب یہ کہ اٹھانا بھی جرم ہے. اور جمعے کی نماز کے بعد بابی ملک کے سامنے قتل کرنے والا قاتل عابد کو لے آتے ہیں اور قاضی صاحب آ جاتے ہیں دکتور صالح حمید، پولیس ساتھ ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص کو فلاں جگہ اس نے اس طرح قتل کیا. عدالت میں کیس پیش ہوا اور ثابت ہو گیا کہ یہ قتل کر چکا ہے. اللہ کا قانون ہے، قرآن کریم کی آیات ہے، وہ پڑھتے ہیں پھر، وہ پیغمبر کی احادیث ہے اور اس پر اجماع امت ہے کہ جس پر قتل ثابت ہوا وہ قتل ہوگا. لہذا عدالت جلاد کو حکم دیتی کہ چونکہ مقتول کے ورثاء نے معاف نہیں کیا اور نہ خون بہا لینے پر راضی ہو گئے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا. اس کا سر اس طرح باندھ لیتے ہیں ادھر، اور جلاد ایسا تیزی سے آتا ہے، چھوٹا سا چورا ٹاک سرا تھا برجی، اور دھڑ پیچھے گر جاتا ہے جیسے برجی گر گئی، لگا تھا برج چپروزی ٹول خلق گوری چا پھر خلق والا. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، خبردار کہ تم میں نرمی آئی، قانون نافذ کر. اور چور، چور کے بارے میں پورا اعلان تفصیل جمعے کے بعد فوراً بعد سنا دیتے ہیں. اور پھر آج کل ایک بنگڑی لگاتے ہیں، پتہ کیا چیز ہے، سیاہی قسم کی ہے، اس کے ہاتھ پر ایسی بنگڑی لگا لیتے ہیں اور وہ سیاہی جب یہاں آ جاتی ہے تو ہاتھ گر جاتا ہے، نیچے کٹ جاتا ہے خود بہت. چدا یار جمعہ بھی نہیں تو بیا سکتا شہر چتائی یہ سڑے وہی درے نہ دیش میں مانا سوار نہیں اگر چلتے وہ پروت تک اڈے رہے رہے گا جن سوار ڈبے ڈک پروت ہے وہ سوک دا خشتا لاس کر دارا نہ پڑے گئی عربی بالکل بریدی نہ. لا الہ الا اللہ، اللہ نے قانون بنایا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے. فقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. تو سو آیات ابتدائی، ان میں اللہ کی توحید تفرید یعنی العبادت المخلصہ کا بیان ہے، اور درمیان درمیان میں دیگر مسائل بھی ہے، رسالت بھی ہے، صداقت کتاب بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ توحید کا ہے. 101 آیت سے ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق منهم کتاب اللہ وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون. یہاں سے رسالت ما رد شبہات بیان ہونے لگی. یہ کیسے پیغمبر ہے؟ یہ داؤد و سلیمان کا ذکر کرتے ہو تو جادوگر تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. حضرت سلیمان اور داؤد پاک پیغمبر تھے، سحر و جادو انہوں نے ہرگز نہیں کیا، انہوں نے منع کیا، شبہ دیکھو شبہ کا جواب دیا. یہ کیسے پیغمبر اہل کتاب نہیں مانتے؟ نبذوا کتاب اللہ وراء ظهورهم، انہوں نے اپنی کتابیں پس پشت ڈالی ہے اس لیے انکار کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ مبہم الفاظ بول رہا ہے، نامعلوم جواب، منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ہم نے تو صاف ستھرا تاکید کی، ہم نے تو مبہم الفاظ سے منع کیا ہے. حضور اصل لفظ حضور فعول کا وزن ہے. حضور بخاری میں ہے ایل حاضرون. تو ایک طرف آپ کا عقیدہ و ایمان ہے کہ اللہ بزرگ و برتر کے علاوہ ہر جگہ موجود، نہ نبی ہے اور نہ ولی ہے. محقق الاثر نے اس پر کتاب لکھی، تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر. افقہا کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اور رسول میرے گواہ ہیں کافر ہو جائے گا. اللہ تو ہے، رسول کیسے ہر جگہ موجود ہوئے؟ تو آپ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں، سوچا ہے کبھی کہ یہ کسی آیت سے ثابت ہے؟ یہ صحابہ و تابعین و اتباع کے زمانے میں رائج تھا. اگر اس کی جگہ جناب کا ہے، محترم کا ہے، مکرم کا ہے، تو یہ مبہم لفظ جو اہل بدعت کے موقف کی معید ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا اور مشہور زمانہ مبتدی عارف اللہ رضی کا لاہور میں مناظرہ تھا، اور حاضر ناظر پر تھا. شیخ القرآن نے بھی عام لوگوں کی طرح لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے مناظرے سے پہلے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی مولانا غلام اللہ خان صاحب تشریف فرما ہے اور ان کا موقف ہے کہ کوئی نبی ولی ہر جگہ موجود نہیں. یہ شان و صفت اللہ رب العالمین کی ہے. ہمارا کہنا یہ کہ یہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں. وہ دلائل دیں گے کہ نہیں ہے موجود، میں دلائل دوں گا کہ موجود ہے. یہ بعد میں ہوگا، لیکن میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، شیخ نے جو مناظرے کے شرائط بھیجی ہے اس میں پیغمبر کے لیے حضور کا لفظ لکھا ہے؟ یہ ہدایہ، اس کا حاشیہ، حضور مانا الحاضر. یہ بخاری کتاب الاحکام، حضور اے الحاضرات. کوئی لغت دکھائے جس میں حضور کا معنی حاضر ناظر نہ ہو. اہل حق کو خاصی پریشانی پیش آئی. جن الفاظ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا آپ احتیاط کریں، نہ لکھیں اور نہ کہیں، کیا فرق پڑے گا؟ ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کہتے تھے. امام ابو حنیفہ سے آپ دکھا دیں گے مجھے ہدایہ اور کنز کی کسی کتاب کہیں بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کب سے رائج ہوا ہے. دیکھو جب اہل بدعت نہ تھے تو بات اور تھی, وہ سارے بزرگوں کی ہری پگڑی ہوتی تھی, داسیل تمام میں, داستار بندی میں, گجرات بشالی میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہری پگڑیاں تقسیم ہو گئی, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی ایسی جماعت سامنے نہیں تھی جو بدعت کی پیدوار ہو اور ان کی یہ علامت ہو. لیکن اب ایک بزرگ یہاں آئے ملنے, میں نے دیکھا بہت بڑے بزرگ, میں نے جلدی دفتر سے دوڑا باہر, ہاتھ سے پکڑا اندر لے گیا, میں نے وہ پگڑی دوسری سفید, میں نے کہا حضرت یہ پسندیدہ ہے, مکہ مدینہ منورہ سے میں ململ لایا ہوں, یہ باندھ لیا. میں نے کہا مجھے خیال نہیں ہوگا, چتا طالبان نے پس اپلائی ہونے لی دیکھو لی ہونی تھی چشمین پٹ کیوں لگا ہوا کہ جرا باندھی ہو گئی. میں تو بھیا میں یہ سر پہ رکھتا ہوں, کئی کئی مجھے اٹھانی بھی پڑتی ہے, پٹنا بھی پڑتا ہے. میں نے کہا جی خدا کے لیے رہنے دو اس کو, مجھے تو شاہ صاحب نے بات کی دی تھی. میں نے کہا تو اس وقت نہیں تھے یہ لوگ, عام سا لباس تھا, اب اہل بدعت کا شعار بن گیا. جنہوں نے مشکات شریف سمجھ کے پڑھی ہے ان کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے جنازے کے لیے بھی اٹھے کھڑے ہو گئے, اور جب آپ سے کہا گیا انہا جنازہ تو یہودیہ, آپ نے کہا الیست نفس منفوسہ, یہود انسان نہیں ہے کیا؟ ایک دوسرا جواب آپ نے دیا ما قمت لہا بل قمت للملائکت معہا, جنازے کے ساتھ فرشتے, میں ان کے لیے کھڑا ہوا ہوں. دو تیسرا دیکھو جب انہوں نے کہا یہ پیغمبر آہستہ آہستہ ہمارے مسلک پہ آ رہے ہیں, آپ نہ اٹھے, اور صحابہ کو کہا آپ نہیں اٹھا کرو آئندہ, رد بدعت رد شبہات. ملا علی قاری مرحوم مرقات جلد چار صفحہ 134 لکھتے ہیں وفیہ اشارت الی ان کل سنہ تکون شعار اہل البدع ترکھا اولا. علی القاری مرقات جلد چار صفحہ 134 جو 11 جلدوں والی ہے. وفیہ اشارت الی ان کل سنہ تکون شعار اہل البدع ترکھا اولا, اس میں اشارہ ہے کہ اگر سنت غیر موقت زوائد عادیہ میں سے بدعتیوں کی نشانی بن جائے تو ترک اولا ہے. بدائے سنائے میں, رد المحتار میں, غایا میں, نیل میں, تبیین میں, بحر میں, نہر میں, مبسوط میں, تمام معتبرات میں ہے. اذا دار الامر بین سنتی والبدعتی ترک سنت اولا لأن ترک البدعت فرد و ارتکاب سنتی لیس بفرد. احسن المقال فی اثبات کراہیت صیام ستہ شوال, اس میں یہ عبارت ہے 6-7 کتابوں کے جلد اور صفحہ کے ساتھ میں نے لکھی, بدائے سنائے جلد 5 صفحہ 61 اور دیگر کتب معتبرہ جو میں نے نام لیا سب کی عبارتیں وہاں دی ہے, جلد اور صفحے دیے ہیں کہ ایک معاملہ جب سنت اور بدعت میں دائر ہو جائے تو ترک کر دے, کیونکہ بدعت سے بچنا فرض ہے, ہر سنت کا ارتکاب ضروری نہیں ہے, اصول مسلم آئے فقہائے کرام. بہرحال سورۃ بقرہ مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے. پہلا مسئلہ اثبات التوحید للہ جل وعلا, دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ مع رد شبہات, تیسرا مسئلہ الجہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ الانفاق. ساتھ ساتھ دو مسئلے اور ہیں، ایک ایمان بالآخرت اور دوسرا صداقت کتاب، قرآن کریم کا برحق کتاب ہونا اور اس کا معجز ہونا. اور دو مسئلے مزید ہیں، ایک تنظیم ہے کہ اپنی جماعت اور دھڑے کا کیسے خیال کرو گے، اور دوسرا مسئلہ آداب کا ہے کہ وقت کیسے گزارو گے، رفقا کے ساتھ سلوک کیسے کرو گے. مسائل سمانیہ کے بیان میں سورت بقرہ مسوخ ہے. سورت البقرہ یعنی سورت نزلت فیہا قصۃ البقرہ. بعض علماء دین نے بقرہ و نمل و عنکبوت کے اطلاقات کو منع کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت. اور چونکہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور وہ پہلی پوری سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، یہ مناسبت بین سورتین اور ربط بین سورتین. سورہ فاتحہ کے اخیر میں مغدوبین اور دوالین کی مذمت تھی، ان میں سے مغدوبین یعنی یہود، ان کی طرف روئے سخن سورہ بقرہ میں، اور دوالین کی مذمت اور بیان سورۃ آل عمران میں ہے. اور انعمت علیہم انعام یافتگان کا بیان سورۃ النساء میں ہے. اور اصل وجہ نقصان کی کیا ہے، حل و حرمت میں احتیاط نہ کرنا سورۃ مائدہ میں ہے. اور آداب تبلیغ انعام میں ہے، اور تسلی آراف میں ہے، اور تیاری جہاد انفال میں ہے، اور ہر طرح کفار اور مشرکین سے برعت توبہ میں ہے. شبہ مشورہ کا رد ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ سورۃ یونس میں ہے، اور بترقن ہود میں ہے، اور انبیاء غیب دان نہیں، متصرف نہیں، تکلیفیں دور کرنے والے نہیں. سورۃ یوسف دیکھو، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے خواب، لیکن اپنے بیٹے سے مشکل ہٹا نہ سکے. پیغمبر برحق ہے لیکن کنعان سے بے خبر ہے. یوسف علیہ السلام مصر میں تاج و تخت پر متمکن ہے، اور یعقوب شام میں رو رو کے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں خراب ہو گئی، فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غموں کے اندر گھٹ رہے تھے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے، وقت کے پیغمبر ہے، تو کیوں ایسے رو رہے ہوتے. لا الہ الا اللہ. اور ان مسائل کے اختتام پر بیان قیامت سورۃ رعد، یہ انبیاء کا منصب ہے سورہ ابراہیم، اور وہ چار امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے سورۃ ہجر، اور وہ چار امور جو محرمات تابعیہ ہے سورۃ نحل، اور انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات کا اثبات، اور منکر کے لیے تنبیہ اور وعید سورۃ بنی اسرائیل. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سورہ فاتحہ میں ہم نے عرض کیا کہ یا تو دعوی سورت الحمدللہ ہے، بقیہ توابع و تکمل و تتم میں ہے، یا دعوی سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ما قبل تنویر دعوی و ما بعد میں تکمل دعوی ہے، اور یا اہدنا الصراط المستقیم، اور ما قبل ذکر الجمیل کے طور پر مقدم ہے، اور اخیر اس کا نتیجہ ہے. اس طرح سورہ بقرہ کے اندر اس سورت کا موضوع، مقصود، غرض اعظم، عنوان اثبات العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اثبات التوحید للہ جل وعلا. چنانچہ تیسرے رکوع میں آ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو رب کی عبادت کرو. اور پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی، پھر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخر رکوع. اور درمیان درمیان میں بھی اس کا اعادہ ہے، لیکن یہ چار مقامات الوہیت کے مسلمات ہیں، بقیہ ساری سورت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. الف لام میم، بعض علماء نے مناسبت ذکر کی، الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام جبریل کی طرف، میم محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی انزل ھذا الکتاب بواسطہ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مناسبت ہے. بعض مشائخ کہتے ہیں الف لام میم اول لازم ہے مومن پر، یہ عقیدہ رکھنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں. تفسیر بیضاوی میں اس جگہ ناصر الدین نے جو کچھ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہے، اگر کوئی کتاب ذالک بعید کے لیے، اگر کوئی کتاب ایسی ہے تو وہ یہ کتاب ہے ذالک الکتاب. کہتے ہیں ذالک بعید کے لیے آتا ہے اور جب قریب کے لیے بولا جائے تو اہتمام شان ہوتی ہے، عظمت بیان ہوتی ہے. الف لام میم حروف مقطع لا يعلمها الا اللہ. قدماء مفسرین سلف صالحین اختصار و اجمال سے کام لیتے، ویسے اتنے ہی فرما دیتے، جو بھی اس کا مقصد ہے اللہ خوب جانتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم بتانے والی ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین میں، صرف میری عبادت کرو یہ صراط مستقیم ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم لا الہ. ایک بات یاد رکھو، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ مستحب ہے یہ مکروہ ہے، یہ فرض ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ ناجائز ہے، یہ صراط مستقیم کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم نصیب کیا ہے، تو آپ ھذا حلال و ھذا حرام. ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس فمن استبرا دینہ و عرضہ، جو اپنا دین و عزت بچانا چاہے وہ شک شبہ والی چیز سے بھی دور رہے، شک شبہ والی چیز ہے. جھینگے کھاتے ہیں، جھینگے کرو بیان چینگا ایسے بچے کے لیے گندا شکوڑو حلال لے خورنگ دے مردار شکوڑو اردو میں کہتے ہیں سہ عربی میں کہتے ہیں قنفذ ایک وہ چھوٹا ہوتا ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے وہ تو بل اتفاق حرام ہے ایک بڑا ہوتا ہے اس کا جسم تیروں سے مرا ہوتا ہے امام اعظم کے نزدیک گندی چیزیں اوپری چیزیں سب حرام ہے امام صاحب کہتے ہیں لب خورئی تل خورئی زہر اور گنڈیر مخرئی گندو نہ مخرئی اس لیے بحری جانوروں میں حیوانات میں صرف سمک حلال ہے مچھلی سمک لحمن طریہ دنیا کے کھانوں میں بہترین کھانا وہ مچھلی ہے بشرطے کہ آگ پر سکے اور بغیر گھی اور مسالے کے دریائی لوگ بنائے وہ ایسا بناتے جیسے کوئی انڈا بناتا ہو مچھلی پاپلیٹ اور وہ بھی سفید سال میں ایک دفعہ کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ گندگی نہیں کھاؤ کہ پتہ نہیں مچھلی ہے یا چوہا ہے یہ ہمارے جو بنگالی لوگ ہیں یہ اس میں بہت کمزور ہیں یہ جھینگوں کے بھی شوقین یہی ہے جھینگے شوق سے کھاتے ہیں جھینگے کو روبیان کہتے ہیں عربی میں علت تحقیق غیر ماہی ہے اور امام اعظم کی فقہ میں حرام ناجائز فتاوی رشیدیہ مکروہ مکروہ سے نرم کرنے کے لیے کہتے ہیں بنگلہ دیش گیا تھا بنگالی علماء نے کہا اجرت ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے کہ جھینگا مچھلی ہے خدا کے واسطے اس کے اوپر یہاں بات چیت نہ فرماؤ میں دم دم اچھائی نہ ورزی ہے لا سچائی خامار تھا اگو رجا میار تھا میں نے کہا ان علماء کا نام لے لیں گے آپ جنہوں نے اتفاق کیا ہے کوئی ایک یاد ہے آپ کو اس نے کہا کہ نہیں یاد نہیں میں نے کہا میں نام لیتا ہوں پوچھتا ہوں کہ چھوٹے تھے یا بڑے شمس الحق فرید پوری جنہوں نے 80 جلدوں میں تفسیر لکھی ان کا رسالہ رو بیان کی حرمت پر ہے اتھارلی سلہٹی کی کتاب اتبیان فی حرمت رو بیان ہے مولانا مفتی نظام الدین ان کا فتویٰ علل اطلاق جھینگے کے ناجائز ہونے کا ہے میں نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جب میں نے کہا شمس الحق فرید پوری تو جتنے علماء تھے رو پڑے انہوں نے کہا ہم سب شاگرد ہیں حضرت کے میں نے کہا کیا حضرت اس دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں جھینگا ہوتا تھا مجھے گنگیوں کے لیے بلاتے ہیں مولانا حبیب الرحمان سلہٹی قاضی بازار نے کہا میرے والد محمود حضرت شیخ الاسلام کے خاص شاگرد ہیں ہم کو وصیت کی کہ بیٹے جھینگا نہیں کھانا یہ مچھلی نہیں اور فرمائے اس سلہٹ میں جو مدنی کا شہر کہلاتا ہے شیخ الاسلام نے 22 سال گزارے ان کی دعوت کی قبولیت کی شرط ہوتی تھی کہ اس گھر میں جھینگا نہ پکتا ہو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھی جھینگا مچھلی نہیں ہے اور حنفیہ کے فقہ میں دریائی حیوانات میں صرف مچھلی حلال ہے کسی کا رجوع کرنا اور بنگال جا کے دھوکے کھانا قلت فہم اور عدم تدبر فقہ ہے
آج سے 30-35 سال پہلے
جوانی کا عالم تھا نئے نئے یہاں خطیب امام تھا چھوٹی سی مسجد ایسی ایسی پیچھے ایک کمرہ تھا اس میں رہتا تھا اور بنوری ٹاؤن میں دور حدیث کا طالب علم تھا. گرمی کا موسم تھا, جمعے کا دن تھا, آس پاس کوئی ہوٹل نہیں تھا جہاں سے ہم ناشتے یا کھانا منگوائے. اور جمعے میں کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ خطاب ہوتا تھا کیونکہ ہم خطیب تھے موقع تھا. ایسی ٹوپی ہوتی تھی, ایسی ایسی واسکٹ, اور ایسے چلتے تھے, اور شوق و شوق تھا بڑا. یہاں اس مسجد کے سرپرست تھے اور میرے محسن تھے ممتاز محمد بیگ صاحب, انتقال کر گئے, اللہ جنت نصیب فرمائے, خدا تعالیٰ ان کے حسنات قبول فرمائے, بشریات و خطیات معاف فرمائے. وہ روٹیاں پکڑے ہوئے ہیں گرم گرم تندور کی, اور ان کے پاس ایک بزرگ ہوتے تھے فرقان بھائی, وہ ٹرے پکڑا ہوا ہے بریانی کا, اور اس کے بیٹے اتھر کے پاس ایک ڈھونگا ہے کیما ہے اس میں, اور 12 بج رہے ہیں اور یہاں پہنچ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, کہا جھینگے کی بریانی ہے اور جھینگے کا کیما. میں نے کہا جھینگا تو حرام ناجائز ہے. اچھا کوئی گنجائش نہیں, میں نے کہا نہیں. کہا اچھا واپس لے جاؤ بھائی, ان کے لیے بعد میں لے آنا, وہ جو بعد میں لائیں گے ابھی تک لائے نہیں. کوئی گنجائش ہوتی تو ہم اس دن کھا لیتے, بہت شدید بھوک لگی تھی. وہ تو واہ, اللہ بھی کیا کیا آزمائش اور ابتلاعات سے گزارتا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا سب نگی ہوا. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس گھر میں بعد میں نہیں بنتی تھی. ان لوگوں نے کہا مولانا نے واپس بھیجا ہے بھائی, انہوں نے چکا تک نہیں کہا نہ جائے دے, یہ کیسی چیز ہے, ضرورت کیا ہے. آج کل پھلوں میں ایک پھل ہے, اس کو کیا کہتے ہیں اسٹروبری, یہ انگریزی نام ہے اس کا. ان سے پوچھو ذرا اردو نام لے لیں, اردو میں زقوم ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین, فضل العظیم, لمثل ھذا فلیعمل العاملون اذلک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم. دیکھا انا جعلناها فتنۃ للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانہ رؤوس الشیاطین. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ وَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِئَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. مجھے صرف دو بحث ہے, ایک بحث یہ ہے کہ یہ انگریزی نام کیوں استعمال ہو رہا ہے, اس کو زقوم کیوں نہیں کہہ رہے آپ. دوسرا یہ کہ قرآن سے ثابت ہے کہ زقوم جہنمیوں کا خوراک ہے, اس کی ضرورت کیا ہے کہ طالب اور عالم آپ کہے ہٹائے اسے. کم امرود اور آم ہے, کم خربوزے اور تربوز ہے. حزما صفا و داما قدر, ایک حکیم نے مجھے لمبا چوڑا خط بھیجا ہے, اتدا اتدا گڑانگا دا بڑانگا دا, میں نے ایک بات لکھی, میں نے کہا اردو نام بھیجو بس بات ختم ہو جائے گی. اس نے کہا اردو میں اس کو زقوم ہی کہتے ہیں. میں نے کہا جب زقوم کہتے ہیں تو میرے سامنے کوئی نہیں کہا سکتا, یہ جہنمی ہونے کا اقرار و اعتراف. شکر کرو کہ مرنے سے پہلے تجھے پتہ چل رہا ہے, گن بلا کھا کے چلے جاتے ہیں. شکر کرو کہ احساس ہو جائے. آپ تسلی سے اپنے وہ مولویوں سے نہ پوچھیں, کھانے پینے میں بہت کمزور ہے, یہ لوگوں کو جھینگے کون کھلا رہا ہے, اور یہ جو کٹا 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 پخل کو مانے کھوٹے ہو رہے کھوٹے دا واحد اول سڑے دے چے دے اعلان کرے چے کھوٹے آرام نہ جائے خل کو مانے کھوٹے ہو رہے ددئی پمزم مانے غب جائز دی. حالانکہ یاد رکھو ہر حلال جانور میں جو سات چیزیں حرام ہیں ابتدا یہ ہے زکر اور خصیتیں, ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام. جلدی تو پوچھتے کون کون سی جی کھوٹے پرے دا نور نور گور بیا اللہ کھوٹے خوراک پرے دا وہ اکوڑا ہٹک کے قاضی صاحب تھے بزرگ انتقال کر گئے. ہمارے عزیز دوست مولانا شیر علی شاہ بڑا تماشا ہائے علم ہے, لاہور گئے تھے قاضی صاحب نے پوچھا یار داسی دی یار وہی چی داخری نے وہ سب سڑے تھی جوڑ سی ویلا کا شیر علی شاہ لوگوں نے بہو خرو کا کھانا دو پلیٹ منگوا لی ہے. جب منگوا لی ہے نا تو شیر علی شاہ کو دیکھو ذرا ویارا نما خدا کھلا پکشی دا زبا لوگوں نے پی رو واڑو پی رو وہ خدا کا اس کے ویدا تھا سو اغد واڑو چاہے کھوڑی تو لڑا اگر میں خبر کر رہے غلط کہنا کئی سے زما مخ کے دیکھوٹے گوڑ لی دے زان تقاضی ہوئی لاہور کے کھوٹے کھوڑے ہوئے سارا میں نے کرو دے دے کہ قاضی ہوئے نما مدر بولے کرو دے وہ قاضی نہیں کرتا. یہ کمزوری بتا رہا ہوں اہل علم کی کہ ان کو سب معلوم ہے. اب آگے سن لو, کہتے ہیں چلو یہ چھوڑ دو دل گردے وغیرہ بنا لو اسی توے پہ, یہ توا سات دفعہ دلے گا آٹھویں مرتبہ مٹی یا آگ سے مانجا جائے گا, ورنہ شراب کی بوتل میں آپ زمزم پی لیں گے کیا؟ کچھ شرم کرو. کتے کے چاٹے ہوئے برتن میں آپ پانی پی لیتے؟ وہ توا اور وہ کڑائی وہ مردار پلیت ہو چکا ہے, نہ جو سلین ڈلا ہے اس میں پیشاب پخانہ ڈالا ہے اس میں. لا الہ الا اللہ. اور میں نے گلشن کے یہاں ممبر سے دکانداروں کو للکارا, میں نے کہا او ہوٹل والو حلال کماؤ خلق من میں کھوٹے بخر ہوئی آگا سے برباد چھو دی تا سے میلا کھوٹے بخر ہوئی. اور پھر میں نے تحقیق کی الحمدللہ جتنوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے معذرت کی کہ ہم یہ نہیں بیچ سکتے, ہمارے مولانا سے تعلق ہے انہوں نے منع فرمایا. یہ تمام فقہا و محدثین کا متفق مسئلہ ہے. سنن کبری للبیہقی میں مرفوع مسند متصل حدیث علی شرط شیخین مل گئی. حضرت مولانا وہ کاڑا کو میں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دی تھی. انما حرم علیکم المیتہ کے ذیل میں تفصیل آ جائے گی ان شاء اللہ تعالی, کتابوں کے حوالے اور جلد اور صفحے بھی آ جائیں گے. یہ میں نے ابھی سے اشارہ کیا کہ بچنے کی کوشش کریں آپ. بخاری شریف کتاب الاطعمہ میں طلبۂ حدیث خوب جانتے ہیں جب حضرت کی خدمت میں کھانا لایا جاتا تو آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہے. کیوں؟ جاہلی زمانہ گزرا تھا, خوف و خطر تھا کہ کسی بت کا چڑھاوا, کسی غیر اللہ کی نیاز نظر, کوئی گندی چیز نہ ہو. جب آپ کو بتایا جاتا کہ فلاں کھانا ہے, فلاں لایا ہے, فلاں چیز ہے, تو پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے شروع فرما لیتے تھے. اللہ اکبر کبھی گوہ دب. آپ نے معذرت کی کہ ہماری عادت نہیں ہے کھانے کی. چدا سنگو خریدار یعنی خدایا آخو دا خوراک شیر نہ دیا زار دی ماں خیال داغ دا ہم چو تو پختو کے سب سرا ہوئی اور خادمہ ہی ورت ہوئی داغ سے دور دی خادمہ یا سمسرا امام بخاری رحمہ اللہ اس قسم کی روایتیں لائے، لیکن ابو داؤد میں اطعمہ کے اندر صریح حدیث موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل الدب، پیغمبر نے آخر کار اس کے کھانے سے منع فرمایا. علاج علیحدہ چیز ہے، ضرورت استشفاء بالحرام ہے یا نہیں، مسئلۃ المعترکہ بین العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، لا شک فیہ، ریب ادنا درجے کے کھٹکے کو کہتے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، معمولی سا کھٹکا، وہ بھی نہیں ہے. شک دو طرح ہوتا ہے، کبھی متکلم کو، تو فرمائے لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ الف لام میم سجدہ میں، اور کبھی مخاطب کو ہوتا ہے، مجھے تو نہیں ہے، آپ کو ہے، آپ کو ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر مخاطبوں کو ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چلو تم بھی عرب ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، اوقلا ہو، اپنے زمانے کے بڑے بہادر انسان ہو، ایک چھوٹی سی سورت، سورہ کوثر، سورہ ولاثر، سورہ فیل جیسی بنا کے لے آؤ. یہ کہہ کر ذرا غور کرو کتنا سخت مقابلہ تھا، جن کو امین اور صادق 40 سال کہتے تھے، ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا. عمر ابن عبسہ جب آئے تو آپ نے کہا الیوم شدید، بہت تکلیفیں ہیں، نئے آدمی اور مہمان، ٹھہر نہیں سکو گے. اور ابو بکر بار بار نکلتے تھے، آپ نے کہا ٹھہرو، میرا رب مجھے ہجرت کا کہنے والا ہے. اس نے کہا صحبہ کا لکا صحبہ، آپ ساتھ ہوں گے. یہ پورا ماحول پیغمبر کو، صحابہ کو تنگ کرنے کا، پریشان کرنے کا، یہ تمام مشرکین اس میں ملوث ہے. اور قرآن کہتے ہیں چھوٹی سی سورت لاؤ جیت جاؤ، نہیں لا سکے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، غور کیجئے ذرا، کیا عجیب آسان چیلنج تھا، اور اس چیلنج سے وہ سارا جزیرہ، سارا جہان، ساری کائنات آج بھی عاجز اور بے بس ہے، آج بھی عاجز اور بے بس ہے. مسلمہ نے کلام بنایا، اسود انسی نے کلام بنایا، راوندی نے کلام بنایا، میں آگے جا کے عرض کروں گا، خدا کی قسم قطبہ یلعن علیہ، ان کی تحریر ان پر لعنت کر دی تھی، بے مقام بے مقصد باتیں. اور قرآن کی کوئی سی صورت مضامین اور ہدایت سے لبریز ہو جاتی ہے. لا ریب فیہ، کوئی کٹکا نہیں ہے اس میں، ہدل للمتقین، اور یہ ہدایت کی پونجی ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدل تقن کے وزن پر، ہدایت اور ہدن، ہدیون ہدیتن، تمام مصادر آتے ہیں، بعض افعال کے کئی کئی مصدر آتے ہیں. ہدا ہدل للمتقین، آگے ہے ہدل للناس. قرآن شریف کے دو مقام ہے، ایک خاص لوگوں کے لیے وہ یہاں بیان ہوا، اور ایک عام لوگوں کے لیے وہ دوسرے پارے میں رمضان کے بیان میں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی تو متقی ہے ہی، متقی کیسے ہے؟ وہ ہدایت ہی سے تو بنا ہے. اور متقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج ہے کل نہ ہو. تقویٰ کا فائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے دم تک متقی رہنا ضروری ہے، اس لیے مرتے دم تک قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن کریم کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہدا بھی ہے، کتاب ہدا، کتاب ہادی، مہتدی. متقین، سورہ فاتحہ میں نام آیا تھا منعم علیہم، انعام یافتگان. تو انعام یافتہ کو قرآن کی اصطلاح میں متقی کہتے ہیں، پرہیزگار. پرہیزگار، دیکھو ایک آدمی بیمار ہے، شوگر کا مریض مثلا، آپ ان کو کہتے ہیں آم بڑے میٹھے آئے ہوئے، آپ بالکل نہیں کھائے، شوگر ہائی ہو جائے. خربوزے اوف، شہد ہے، اور شہد تو منہ پہ نہ رکھے، خاص کر بڑی مکھیوں والا، وہ تو گیٹ کے اندر نہ آنے دے، باہر نکالے، وہ تو گڑ کا گاڑا شربت ہے. اور جو حکیم اس کو ڈالتا ہے دوا میں، وہ بھی رجم کرنے کا لائق ہے. خالص گڑ کا شربت، صاف ستھرا، وہ لاکھ فائدہ رکھتا ہے ان شہد سے جو بڑی مکھیاں بناتی ہے، کیونکہ وہ پیشاب پر بھی بیٹھتی ہے، پاخانے پر بھی بیٹھتی ہے، اور وہ گندے پانی ہے، وہ بالکل پاگل مکھیاں ہیں، ہر جگہ بیٹھتی ہے، اس لیے جو اتنا بڑا بناتی ہے. زیاد مال سے جمع گڑا کو آرام خواری دیا، حلال تو تھوڑا سا ہوتا ہے. اور وہ چھوٹی مکھیاں، یہ درختوں کے اندر ہے، تمام درختوں میں، طالب علم بے ہمت ہے، یہ صاف ستھرا ہے. ممکن ہے طلباء سواد، بنیر، کوہستان ان کے گھروں میں ہو، ان کی زمینوں، پہاڑوں، باغات میں ہو، وہ سر آنکھوں پہ، وقلیل ما ہوں، وہ بہت کم لاتے. ہر شہد شہد نہیں ہے، اس دھوکے میں مارے جاؤ گے. شہد کوئی چیز ہے، سونا ہے، ملغلرا دا کچھ تو وڑو مچائی ہوئی ہو، بس صفا دا گلون والا کی دنیا راڑی مگے ہمیں ہوتا نور کو یری کو جمے خما پڑے شو. تو بہ، خاص کر جن علاقوں کے اندر گنڈوں کی فصلیں ہیں، وہاں کا شہد تو خالص گڑ ہے. وہ ایک، ابھی جب میں جہانگیر گیا تھا تو میں نے 20,000 کا خریدا، ایک دکان میں کہا میں حافظ قرآن ہوں، یہ میرا بھائی دارالعلوم کانیا کا پڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹی مکھیوں کا شہد ہے. اچھا چھوٹی ہے وہ، ماشاء اللہ، یہ جو نیچے بہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جی بڑی کا ہے. تو تیلی میں بند چھوٹا بٹھا ہے وگے، اور اگر لان جیسے بہے دلے آغاز اگٹ ہو جاتی حساب و کر سو رگٹ بہی مانا ہے. چڈیرے خبر بھی میں سرو کہ ماں اور تو یہ رو رے خپکے گا، ماں ماں تو خوڑا مسلمان نخکار ہے. دا حفظ او دا دارالعلوم پا بانا مانے دیندار لٹو لے دا پارا ناست رنگ دے رکشہ لگو نے خرسوا کا ہوتا چاہ مسلمان مانے خسم خر سوا کا نا. لوگوں کی غفلت سے اور بے خبری سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سب سے اعلی شہد آدھا پلو سے گبین دے، پلوسا وڑو کے چوٹا کیکر چپاگے کی ہے چولے، اگے کو نے گبین میں دنیا کے پیدا نہ کی، اس لیے کہ پلوسا ترخا دا اور گبین خوگ دے. یہ وہ شہد ہے جب شوگر والا کھائے گا تو 200-150 ہو جائے گا اور 150-150 ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان بھی میرا کامل کیا کہ میں نے زندگی میں وہ شہد دیکھی کہ جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ اصلی شہد چھوٹی مکھیوں کا جسے پلو سے پونا کے پلو سے تو اردو کی ببول ہوئی، ببول کا ذرا چھوٹا ببول. ایک تو بڑے کیکر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اصل چھوٹے کانٹے والا چھوٹے پتے والا اگے تب پختو کے پلوس ہوائی اما خیال اکثر خلق ہوا تو پلوس ہوئی دی پلوس کے چکم سرانگ کی گبین جوڑی کی دا اصلی دولت ہے دا مخدے نصیب کا. یا وہ شہد جو میل و گلاب کے باغام ہو جیسے ویران شاہ وغیرہ ویران شاہ کے علاقے میں میلو سفید چمبیلی ہے میلو گلاب کے پھول و باغات ہیں. حیدرآباد سے آگے مٹیاری پورا کا پورا بھرا ہوا ہے گلاب سے. ان علاقوں میں کوئی چھوٹی مکیوں کا شہد ڈھونڈ لے. مطلب میرا یہ کہ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں. پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے ہیں آپ نہ کریں, آپ بیمار ہیں. اللہ اکبر. وہی لوگ لوٹ مار بھی کرتے ہیں, لوگ سب کچھ کھاتے پیتے ہیں, آپ حلال و حرام جان چکے, آپ پرہیز کریں. آپ مومن ہیں, مسلم ہیں. ہدل للمتقین پرہیز پختوں کی ورتا پال وہی پال پال کا وہی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیماری سے اٹھے تھے, ابو داؤد شریف کتاب الاتحمہ میں ہے, خدمت اقدس میں آئے اور کھجورے رکھی ہوئی تھی, پورا گابا لایا گیا تھا. علی کو آپ نے کہا انت ناکہ, آپ کمزور ہیں, بیماری سے اٹھے ہیں, آپ نہ کھائے. اور تھوڑی دیر بعد کوئی دلیا لے آئے, دلیا پکا ہوا. آپ نے کہا ہاذا انفولک, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, زود ہضم ہے. تو یہ نہ کھائے پرہیز کا باب نکل آیا, اور یہ کھائے حکمت اور طب کے دو دریا نکل آئے, دو دریا موجزن ہو گئے. متقی پرہیزگار سبحان اللہ الحمدللہ. وہ ایک رواج ہے کہ کوئی شادی کسی کے گھر میں ہوتی ہے نا, تو چند دن پہلے وہاں تاریخ مقرر کرتے ہیں, بڑے بوڑھے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور پھر خواتین جمع ہو جاتی ہے, تو دو تین بڑی بوڑھیاں ہیں وہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, یا بچے بیٹھ کر گھر میں قرآن شریف سپارہ پڑھتے ہیں, وہاں کھڑی ہو کر چاند کی طرف خطاب کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس شادی میں خیر ڈالے, اس کو مبارک کر لے اور اس کو خوشیوں سے بات. اچھی دعائیں ہوتی ہیں, لیکن ان دعاؤں کے بعد میں پتم بل رہا باندھی گئی نہ خانے نہ فلان کی خان نے, یہ فلان کی شادی ہونے والی ہے. تو ایک کو کہا یہ ترا پاسا ترا پاسا ترا پاسا, بزرگ بزرگ عورتوں کو. ایک کو کہا, اس نے کہا نہ, میرے خاوند نے مسلمانوں کی امامت کی ہے, یہ زماں خاوند مسلمانانو موس کڑے امامتی کڑی, زتا سر خادی کی شریک نہیں, تاسو خپل کار کو. سلام اہلا و سہلا علی الراس والعین. امامت خاوند نے کی ہے اور وہ فوت ہوئے, ان کی بیوہ کہہ رہی کہ میں نہیں کروں گی یہ کام, تبلے وبلے ہم نہیں بجائیں گے. زماں خاوند مسلمانانو دا محلے امامتی کڑی دا زدا کار نشم بولے تاسو گرباغ تاسو کو ہوئی. ہدل للمتقین پرہیزگاری ہو تو ایسی ہو. استاد دی دوستر گو دا پارا ہو دا خوش آمد دے دا تمام جہان کا ہو. وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا, ہم نے ان پیغمبروں کو امام بنایا, لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, ہم ان کو وحی کرتے تھے کہ نمازیں پڑھاؤ, زکاتیں دلاؤ, خیر کے کام کرو, اور یہ واقعی ہمارے عبادت گزارتے. اللہ تعالیٰ اس شان و شوکت کی امامتی عطا فرمائے, اور ہمیں امامت کے پاس ادب, پاس تقدس, پاس احترام ہمیشہ نصیب فرمائے. ہدل للمتقین. تقوی اتقا یتقی کے معنی ہے بچنا. ومن یتقی بوجہ تقی بچنے والا پرہیزگار. لا الہ الا اللہ ان کنت تقیا. امام راغب اصفہانی کہتے کہ تقوی کے معنی ہے امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی. جو جو امور کرنے کے ہیں وہ کیے جائے اور جن کاموں کو نہیں کرنا ہے ان سے بچنا ہے. یہ تقویٰ ہے. مدار نجات کا تقویٰ ہے. یاد رکھنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. صحیح صحیح ڈرا کرو. ایک اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. جہاں تک تم سے ہو سکے ڈرے رہا کرو. اور سورہ زمر میں ہے کہ اے لوگوں ڈرا کرو. مجھے ڈرانا آتا ہے خوب. وقت پر ڈر کے رہو میں تمہیں ڈرا دوں گا. پھر بچ نہیں سکو گے. آنکھ میں کینسر نکل آئے گا. ناک کے اندر نکال دے گا. چیختے رہو نا. اللہ اکبر. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا. سب کے سب لوگ پولیس راج سے گزریں گے. بخاری و مسلم میں ہے ثم یوضع الجسر على ظهرانی جہنم. دوزخ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک پل ہوگا. اللہ اکبر. کیا پل ہوگا؟ احد من السیف تلوار کے نوک سے تیز. وادق من الشعر صحیح مسلم اور بال سے باری. اف خدا حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا رب حفاظت فرما. یا اللہ اس شدید اور غم کے دن میں ہماری مدد فرما. بخاری شریف میں کہ کچھ متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا چھوڑا کر دے گا کہ وہ بجلی کے چمک کی طرح وہاں سے گزر جائے گا. پتہ بھی نہیں چلے گا. سیدھے جنت میں اتر جائے گا. یہاں سے جو چڑھیں گے تو جن کو گزارنا نہیں وہ نیچے, اور جن کو گزارنا ہے وہ سیدھے آگے جنت میں. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ فیصلہ طے شدہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. پھر پرہیزگاروں ہی کو بچانا ہے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور ظالم اور مشرق اس میں منہ کے بل گریں گے. تو مدار ایمان کے ساتھ تقویٰ ہے. علماء کہتے ایمان بچتا تقویٰ کے ذریعے. اگر تقویٰ نہیں ہے تو ایمان نہیں بچے گا. تو جو ایمان گناہ نہیں روکتا ہے وہ ایمان جہنم سے کیسے بچائے گا؟ اس ایمان نے تو اس جگہ کام نہیں دکھایا تو وہاں کیا دکھائے گا؟ ہر کے امروز نبینت اثر قدرت اوز. جو آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھونڈا ایمان کسی کام کا نہیں. غالبہ است کے فرداش نبینت دیدار. کل کا بھی خطرہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کرا سکے. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں بندے کے. یؤمنون ایمان. آمن یؤمن لأنه یعطی الامن. آخر مؤمن دوسرے کو امن دینے والا. تو ہم کب دہشت وحشت کرتے ہیں. آج ہمارے برماوی مسلمانوں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں. ان کے بچے بوڑھے بیماروں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. اور پورا بے غیرت عالم سارا نظارہ دیکھ رہا ہے اور بچانے کا کوئی انتظام نہیں. اور گلہ مسلمانوں سے کہ یہ دہشت گرد ہے. افسوس صد افسوس. یؤمن تو یہ امن سے ہے کیونکہ کفر نحوست ہے امن, یا یمن سے ہے خیر برکت. ایمان کی تعریف هو تصدیق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا اجماليا في الامور الاجماليه والتفصيل تفصيليا في الامور التفصيليه. جیسے محکمات مفصل ہیں ان پر مفصل ایمان ہے, متشابہات مجمل ہیں ان پر مجمل ایمان. هو تصدیق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تصدیقا اجماليا في الامور الاجماليه وتصدیقا تفصيليا في الامور التفصيليه. ایمان کی تعریف. علم العقائد علم کلام سے ملیں گے آپ کو. علم کلام اس میں اچھی کتاب نبراس ہے مولانا عبدالعزیز فراروی کی, اس میں بہترین کتاب ابن الحمام کی ہے تحریر الاصول, اور اس کی شرح لکھی ہے ابن امیر بادشاہ نے تیسیر التحریر, اور امین بخاری نے التحریر والتحبیر. جو جو مسائل فقہ میں نہیں ملتے وہ آپ کو علم کلام میں ملیں گے. علم کلام جیسے اصول فقری ہے, شرح العقائد ہے, شرح المواقف ہے, شرح المقاصد ہے, مسامرہ ہے, مسائرہ ہے. اللہ الذین یؤمنون بالغیب. غیب غاب یغیب ضرب یضرب باب ہے, با یبیو غاب یغیب کے معنی ہے ما غاب عن عینیک جو تجھے نظر نہ آئے. وَإِن كَانَ مُحَصَّلًا فِي الْقُلُوبِ فِقُ اللُّغَةِ. الغیب نظر نہ آنے والا, الشہادہ نظر آنے والا, عالم الغیب والشہادہ. تو چونکہ بہت سارے امور ملائک نہیں دیکھے گئے, ہم نے تو پیغمبر اسلام کو بھی نہیں دیکھا, صحابہ کو بھی نہیں دیکھا, نزول قرآن کو بھی نہیں دیکھا, ما بعد الموت ما عند الموت کے واقعات قطعی ہے نہیں دیکھے, حشر و نشر, شفاعت اور حوض, پلسرات اور جنت جہنم, یہ سب کے سب مغیبات ہیں. یؤمنون بالغیب. فرعون جب ڈوبنے لگا, حتی اذا ادرکہ الغرق, جب ڈوبنے لگا, قال آمنت, ایمان لایا, انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. آمنت اور الذی آمنت به بنو اسرائیل, دیکھو ذرا یہ بغض, دیکھو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہ خدا موسیٰ والا نہیں, تو جو نبی سے بغض رکھے وہ مسلمان کہا ہے. اللہ نے کہا لانا اب اے پاگلا, وقد عصیت قبل, وقت پر تو مانتے نہیں تھے, وکنت من المفسدین. تو علماء کہتے ہیں کہ مغیبات جب معاینات ہو جائے, غیب جب شواہد بنے, تو ایمان کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک آس ہے ایک یاس ہے. شدت اور تکلیف میں ایمان معتبر ہے, لیکن مایوسی کے عالم میں جب دنیا کا کوئی کرن نہ رہے پھر ایمان معتبر نہیں. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ. صحیح مسلم میں, مسند امام احمد میں اور دیگر معتبرات میں ہے, آپ نے صحابہ سے پوچھا حل تدرون اخواننا، میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نحن اخوانوں کا. آپ نے کہا تم اصحابی، تم تو صحابہ ہو. کہا فرشتے ہوں گے؟ کہا ہم لا یعصون اللہ ما امرہم، ان سے تو گناہ نہیں ہوتا. اخواننا الذین یاتون بعدنا یؤمنون ولم یرونا، بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ہمیں دیکھا تک نہیں، ایمان پختہ رکھیں گے. الحمدللہ الحمدللہ، بعد میں آنے والوں کے ایمان پر پیغمبر کو فخر ہے. اخواننا الذین یاتون بعدنا یؤمنون بنا ولم یرونا او کما قال، بعد میں آنے والے لوگ، تو پیغمبر نے امت کو بھائی کہا، اور یہ بےہودہ انسان کہتا ہے کہ جی نبی کو بھائی کہنا تو گناہ ہے، گستاخی. اللہ نے کتنے پیغمبروں کو کہا ویلا ثمود اخاہم صالحا ویلا عاد اخاہم ہودا، کافر قوموں کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ خود انہی کے قوم قبیلے میں سے اللہ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. سبحان اللہ، نماز کو قائم کرنا ہے، وہ مسجد بنانی ہے، مؤذن رکھنا ہے، امام مقرر کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے. اقامو اقامو، یہ روزے کی طرح نہیں ہے کہ آپ رکھے اور گھر بیٹھے، یہ حج کی طرح نہیں ہے کہ آپ کعبہ جائے. جس سرزمین پر مومن مسلم اکٹھے ہو جائے، دو سے تین چار کیوں نہ ہو، وہ نماز کی جگہ بنائیں گے. اور جب نماز کی جگہ بنائیں گے اس کو مسجد کہتے ہیں. مسجد کے بنیادی پانچ احکام ہیں. پہلا یہ کہ وہ وقف ہو، دوسرا یہ کہ اذن عام ہو، تیسرا یہ کہ صلوات خمسہ کے لیے ہو، چوتھا یہ کہ اس کا امام مؤذن مقرر ہو، اور پانچواں یہ کہ اوقات صلات متعین ہو. اوقات صلات متعین، اور مسجد کے پھر پندرہ آداب ہے. سنن ابن ماجہ، کچا گوشت لے کے نہ چلنا، ہتھیار لے کے نہ چلنا، بدبودار چیز کھا کے نہ آنا، گندے کپڑوں پسینوں کے ساتھ بھی نہ آنا. ولا یتخذ المسجد ممرا، اور مسجد کو گزرگاہ بھی نہ بناؤ. بیت الخلا سے آپ یوں گئے، وہاں سے آپ بیت الخلا، بھائی اس کے لیے تو جگہ چھوڑی ہے نا ہم نے، دفتر کے اور مسجد کے درمیان میں، وہاں سے آیا جایا کرو. اللہ کے گھر کو آپ کیوں گزرگاہ بناتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں لا یتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائے. شروع شروع میں تمام صحابہ کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، جب آداب متعین ہوئے آپ نے اعلان کیا سد الخوخا کلہا سوائے خوخت ابی بکر، تمام کھڑکیاں دروازے بند کرو، ہاں ابو بکر کا چھوڑو، مجھے اپنے جیسے ان کے بارے میں بھی اطمینان ہے کہ وہ کبھی بھی بے ادبی نہیں کرے. اس مسئلے میں بھی کافی کمزوری ہے عملی. اور یار لوگ مسجد سے گزرتے رہتے ہیں، اب تو منع کرتے ہیں، طلبہ سے بھی دعا کرتے ہیں، درخواست کراتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ آداب مسجد کرو. جب بھی مسجد میں آرام کرنے لگے اعتکاف کی نیت کرے تاکہ کراہیت مرتفع ہو جائے، بلا ضرورت کلام نہ کرے. جب طبیعت میں بشاشت ہو تو تلاوت کرے، بشاشت نہ ہو یا کم ہو جائے تو صرف ذکر تسبیح یا استغفار پر اکتفا کرے. مسجد کے اندر صفوں میں بیٹھ کر رب اغفر لی وارحم لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑا کرے. کم از کم ہر نماز سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. مجاہد عن ابن عمر اور نافع عن ابن عمر، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں طریق میں ہے. اللہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے رجال کو نمازوں کا اہتمام دیا ہے، خواتین معاف ہیں. صلاتهن فی بیوتهن خیر لهن، ان کی نمازیں مسجد کے بجائے گھروں میں، گھر کے بجائے کمرے میں، جتنا بھی پردہ زیادہ ہو زیادہ بہتر ہے. تفصیلات کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی کی کتاب الحجاب الشرعی ملاحظہ ہو. مزید تفصیلات کے لیے قاری محمد طیب محتمم دار العلوم دیوبند کی کتاب التشبہ فی الاسلام ملاحظہ ہو. آج کل اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن، کسی نے اس طرح نام رکھا ہے، موٹی جلد شائع. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ نماز قائم کرتے، پانچ اوقات کی پانچ نمازیں باجماعت ہیں آزانوں کے ساتھ، قبلیہ اور بعدیہ طلبہ کے لیے کمروں میں اور لوگوں کے لیے گھروں میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اس زمانے میں اگر مسجدوں میں پڑھے تو بہتر ہے، کیونکہ منکرین سنن پیدا ہو رہا ہے. توبہ. نماز جب ختم ہو جاتی ہے کچھ توابع رہتے ہیں، ان توابع سے بھی فارغ ہو جائے، مبسوط میں ہے لأنها من مکملاتها، اس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے. بہت زیادہ عجلت نہ کرے. طلبہ کا کوئی کام نہیں سوائے مسجد میں رہنا، پڑھنا، تلاوت، سبق آموختہ یاد کرنا، فقیر کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہونا. میں بیچ میں وقفہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تو بعض جو جلد باز ہے نا، سرعان القوم، وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں. اٹھ کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ادھر جا کے پجر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. پلے تسلی کہی کہ میں اٹھ کے چلا گیا. وقت پہچان لو، زمانے کو دیکھو، اپنے بارے میں ماحولیات سمجھو. غفلت مناسب نہیں ہے، ہر دشمن کی آنکھوں کا کٹ کا آپ ہے، ہر شیطان اور شریر نے آپ کو نشانہ بنایا ہے، اور اسباب کوئی نہیں سوائے مسبب کے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے. مسبب سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا، راضی اور خوش رکھنا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مجھے طلبہ کی بے خبری سے بڑا دکھ پہنچتا ہے. لا الہ الا اللہ، وہی کدھر حال میں درتا ہوئے خندا بفریک دیو پر جڑا بشے مہین. اور ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جو معمولات آپ کرتے اہتمام سے کب تک ہوں گے؟ میں نے کہا وہ جو ہمارے طلباء شہید ہوئے، جب وہ زندہ ہو کر کے واپس آ جائے اس وقت تک جاری رہے. دا غیرتی سڑیم حادثہ یہ ری گی اور دا طلباء اگر بھی نہیں غبت ہمارا یہ ریشی جزائے پزے کسو کے ہو دا کورن و مخی تلاشو نہ پراتو جرم سا اہل حق طبقے سے تعلق، خالص دین پڑھنے والے. بجرم عشق تو اب میں کشید غوغائے تو نیز بر سر بام آمدی تماشائے ماستاد عشق پا جرم وجنی تماشا چدنل سر درا پور تکڑا دیوال تلندارا چدنل حاجی محمد امین صاحب بلخ ترجمہ کری ہے بجرم عشق تو ہم میں کوشید غوغائیست تو نیز بر سر بام آمدی تماشائیست توبہ توبہ آہا ستم کش گر آہ بر آرد ز دل او فارسیانو آ شود امی شود نے علاوہ اس میں نہ پوئی ستم کش گر آہ بر آرد ز دل زند سوز او شول در آب و گل جن پر جو ظلم ہوئے ہیں اور آہ نکلتی ہے اگر وہ آہ شکل اختیار کر لے تو کیچڑ اور پانی میں آگ لگ جائے گی ستم کش گر آہ بر آرد ز دل زند سوز او شول در آب و گل توبہ توبہ رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام ہے نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے بدائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة اور قائم کرتے ہیں نماز سبحان اللہ ایمان کے بعد اہم رکن اعظم اسلام کا وہ نماز ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہے ومما رزقناهم ينفقون اور ان چیزوں میں سے جو ہم ان کو دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ اللہ انفاق فی سبیل اللہ اس کا ایک فرد کامل زکات ہے عشر ہے خراج ہے فطرہ ہے کفارات ہے نذور للہ ہے اللہ اکبر و کبیر اللہ تعالی نمازوں کی خوب توفیق عطا فرمائے اور اللہ دین پر خرچ کرنے کی صلاحیتیں اور ملکات عطا فرمائے لا الہ الا اللہ انفاق فی سبیل اللہ مسلمان کا ایک اہم مقام اور مرتبہ ہے سورۃ حدید میں انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو نا ہم نے دیا ہے مال ہمارا ہے خرچ نہیں کرتے پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ تم عارضی بادشاہ ہو عارضی مالک ہو مستخلف چند روزہ پھر فرمایا تمہارا صحیح ومن یقرض اللہ قرضا حسنا پھر فرمایا وللہ میراث السماوات والارض مر جاؤ گے رہ جائے گا لوگوں کا میراث بن جائے گا اصل وارث تو اللہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ابو بکر صدیق سارا لے آئے حضرت عمر نصف لے آئے حضرت عثمان نے جیش اسرا کے تمام فقراء و مساکین مجاہدین کو ہتھیار مہیا کیا سبب جتنے اسباب چاہیے تھے آپ نے کہا عثمان آج کے بعد کوئی نہیں کیا آپ نہ کرے تب بھی مغفرت یقینی اللہ اللہ اور میرے رومہ جب مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں ایک کنواں تھا جس سے اہل مدینہ پانی پیتے تھے اور وہ ایک یہودی کا تھا. مسلمانوں کے لیے بڑی سخت شرائط لگاتا تھا, پانی نہیں دیتا تھا. حضرت عثمان تشریف لے گئے اور یہودی سے ملاقات کی. اس نے کہا آج کل یہ وہ پیغمبر مکہ سے یہاں آیا اور اپنے ساتھ حشر نشر لایا, ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے, تو میں کنواں کسی ایسے شخص کو دینا چاہتا ہوں جو ان کو پانی نہ دے. عثمان نے کہا مجھے بیچو. اس نے ڈبل قیمت بتائی, عثمان نے ادا کی اور اعلان کیا للہ ولرسولی, تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہے. اور اس کنویں کا پانی حضرت عثمان کو نہیں پینے دیا جا رہا تھا. آپ نے تقریر میں لوگوں سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ بئر رومہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کیا, آج اس کنویں کا پانی مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنے دنوں سے نہیں دیا جا رہا. توبہ استغفر اللہ ومما رزقناہم ينفقون. بلخ کے اندر امیر جو تھا وہ بلخیوں سے ناراض ہوا. بلخ نوشیروان کا بھائی گم ہو گیا تھا, جب مل گیا اسی جگہ تو کہا بلخ, وہی زمان خوگ رو رہا, بلخ بلخ عربی لفظ ہے, بلخ بلخ بلخ. مولانا روم بھی اصلا بلخ کے ہیں. بادشاہ روم ناراض ہوا, بلخ ناراض ہوا, مولانا روم کو کہا نکل جاؤ یہاں سے. وہ نکل گئے. 500 سال تک بلخ میں عالم پیدا نہیں ہوا. اللہ اتنا ناراض ہوا 500 سال. مورخین کہتے ہیں بلخ میں عالم نہیں دیکھا گیا. امیر بلخ بلخیوں سے ناراض ہوا اور اس غصے میں ان پر ہرجانہ مقرر کیا کہ مجھے ایک سال میں اتنا مالیہ دو گے, اتنا ٹیکس دو گے, ورنہ چمڑا ادھیڑ دوں گا. لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کافی سوچا, پتہ چلا کہ یہ ادا نہیں ہو سکتا, یہ تو 5 سال میں بھی نہیں دے سکتے. ان کو پتہ چلا کہ ہیرات کے اندر ایک سخی عورت ہے, جو بھی جاتا ہے اس کی حاجت پوری کرتی ہے. بلخ کے مسلمانوں نے وفد بنایا اور ہیرات گئے اور اس امیر ترین اور سخی ترین خاتون سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ امیر بلخ ہم سے ناراض ہے اور ہم پر ہرجانہ لگایا اور ہم ادا نہیں کر سکتے, بی بی ہم بہت پریشان ہیں. اس بی بی نے بکس کھولا اور ایک شال نکالی اور ایسی خوبصورت بیش بہا لال و جواہر سے مالا مال اور ان کو کہا اس کو بیچو, جتنا ہرجانہ امیر نے مانگا اس کا ڈبل مل جائے گا اور ادا کرو. بلخ کے مسلمان اس شان کو لے کے گئے, بھئی اس کو خریدے کون؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ امیر بلخ سے ہی درخواست کر دے. چنانچہ امیر سے ملاقات کی اور ان کو کہا آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ نے ناراضگی میں ہم پر ہرجانہ مقرر کیا, یہ ہرجانہ تو ہم 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے. ہمیں پتہ چلا کہ ہیرات میں ایک سخی عورت ہے اور وہ پریشان حالوں کی مدد کرتی ہے, ہم نے جا کے درخواست دی, اس نے یہ شال دیا ہے اور یہ آپ خرید لیں اور ہمارا ہرجانہ معاف کر لیں. امیر بلخ کا دل بھر آیا اور وہ آبدیدہ ہوا اور اسے اپنی بے جا سختی اور ظلم کا احساس ہوا اور اس نے کہا میں نے معاف کر دیا, میں شال نہیں لوں گا. ایک عورت ہو کہ اتنی سخی کہ پورے پورے رعایا کی مشکلات حل کر رہی ہے. ایسا دیانتدار زمانہ تھا صداقت کا کہ پورا وفد واپس آیا اور بی بی کو کہا، بی بی آپ کے شال نے کمال لگایا، کوئی خریدار نہیں تھا، ہم نے امیر بلخ سے درخواست کی، اس نے ہمارا ہرجانہ معاف کیا اور شال بھی واپس کیا. اس بی بی نے کہا میں نے اس پر انفاق خرچ کرنے کی نیت کی، میں اپنی نیت فسخ نہیں کروں گی، تم اسے بیچو، مسجدیں اور مدرسے بناؤ، قیامت تک کے لیے جو نیکی کام آنے والی ہے وہ مسجدوں کی اور مدرسوں کی نیکی ہے. اس زمین و آسمان نے کیا بیش بہا لوگ دیکھے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. ہم نے دیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے کہنے سے دے تو ہم اور دیں گے. سمجھ گئے بات؟ ہمارے کہنے سے دے تو شریعت کے مطابق دے. جو انفاق شرعاً درست اور صحیح ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے تیار ہوتے ہیں، قیمتی کتابیں چھپتی ہیں، خریدی جاتی ہے، دینی طلباء اور دینی دین پڑھنے والوں پر اخراجات ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ نفقات ہیں. اہل یعنی بدعت کہتے ہیں تیجا چیلم برسی اورس ٹٹو پٹو، وہ بھی ثابت ہو گئے. ایسے ٹٹ ثابت ہو گئے، کس طرح ثابت ہو گئے؟ پہلے اس کا شرعی حیثیت طے کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے اورس کب کیا ہے؟ ابو بکر کا اورس عمر نے کب بنایا؟ عمر کا کب عثمان و علی نے اورس کیا؟ کس میت پر تیجا اور چیلم برسی ہوئی؟ جب اعمال سر سے ثابت نہیں ہے تو صالح نہیں ہے، اور غیر صالح اعمال میں خرچ کرنا معصیت ہے، نہ کہ عبادت. تفسیر بیضاوی میں پہلی مرتبہ جب آیا وعمل الصالحات، آپ وہاں دیکھیں العمل الصالح ما سوغہ الشرع، اعمال صالحہ ان کو کہتے ہیں جو شرعاً ثابت ہو. من گھڑت اعمال، اپنی طرف سے بنائی ہوئی نیکیاں، اپنی پہچان کے لیے محدثات اور بدعات کو بڑھانا اٹھانا، یہ مکر اور لفظ تو ہے، یہ عبادت کی کوئی ادا نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ایمان رکھتے ہیں ان اس وحی پر جو آپ کو اتاری گئی. قرآن نہیں کہا، صرف قرآن نہیں ہے، حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، اس لیے اس میں عموم رکھا گیا ما انزل الیہ، اور یہ عموم اس عموم کی دلیل ہے وما انزل من قبلک، کیونکہ آپ سے پہلے بھی توریت، زبور، انجیل اور 100 صحیفے آئے ہیں، تو آپ کے قرآن کے علاوہ آپ کو سنت حدیث دی گئی. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، قرآن کریم کے علاوہ ایک وحی آپ کو اور ہوئی ہے، اس کو سنت بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں. سنت جامع لفظ ہے، اور حدیث قول کو کہتے ہیں، پھر فعل اور تقریر وغیرہ پر اطلاق ہے. جامع لفظ سنت ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین هذه من سنن الهدى. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب قرآن دی گئی اور یہ کتاب اس شان کی ہے کہ اس کے الفاظ یعنی منطوق اور معانی یعنی مفہوم دونوں منزل من اللہ ہے. منزل من اللہ, علماء اس کو وحی متلو وحی جلی تعبیر کرتے ہیں. اور ایک وحی آپ کے الفاظ میں آپ کے ارشادات میں چھوڑ دی گئی, اس کو حدیث کہتے ہیں. ذرا میری بات غور سے سنو, میں ایک پیغام لکھتا ہوں کہ تفسیر میں شرکت کرنے والے قدیم اور جدید, علماء اور طلباء, خواص اور عوام, اس قاعدے اور اعلان کی پابندی فرمائے. وہ جو کا تو پڑھ کر ناظم اعلی نے یا ان کے اعوان نے یا کسی معتمد طالب نے پڑھ کر سنا ہے, ایک کلام یہ ہے لفظاً مانن دونوں متکلم کا ہے, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, وہ یہ قرآن ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, کوئی شک تردد تک نہیں ہے. جو خدا کے خدائی سے, الوہیت کے سرچشمے سے کلام الہی صادر ہوا ہے, جو کا تو آیا. اب بات سمجھ لو, اس طرح کرتے 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 بادشاہ کو اپنے ایک معتمد پر, استاد کو اپنے ایک شاگرد پر, شیخ کو اپنے ایک مسترشد پر, پیر کو اپنے ایک سالک پر اعتماد ہو گیا اور اس کو کہا آپ اعلان کریں, اور لوگوں کو کہا جو یہ کہے وہ میرا کہا ہوا ہوگا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یہ جو کہے میں اس کا پابند ہوں. احادیث اور سنت اس طرح کی وحی, یاد رکھنا, باتیں بھولنا نہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کو اتاری گئی, وہ قرآن بھی ہے اور اس کے ساتھ احادیث بھی, سنت ہے, منشا ہے, سیرت ہے, اسوہ حسنہ ہے, حیات جاویدہ ہے. والحمدللہ علی حال, اللہ کا شکر کرو کہ ہمارا یہ کامل و اکمل ایمان ہے اور احادیث کی محبت سے ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے. اور وما انزل من قبلک, دیکھو ذرا, ضرورت شدید اس وحی کی ہے, اس کو مقدم کیا اور اس میں بھی عموم رکھا کہ حیات نبوی پوری آ جائے, سیرت, سورت, سنت, حدیث سب کو شامل ہو جائے. ما قبل کی وحی اس کی ضرورت اس سے کم ہے, اس کو بعد میں رکھا ایک, اور اس کا احاطہ کیا کہ وہ صحیفے ہو یا آسمانی کتابیں ہو, تورے زبور انجیل کی شکل میں, من قبل, ایک آپ سے پہلے جو آیا ہے. یاد رکھنا, نبوت پہ محمد باندھے تمام شو نشت پسل محمد انبیاء, اگر آپ کے بعد کوئی مساغ ہوتا تو ہوتا وما انزل من بعدک, لیکن آپ کے بعد تو قیامت ہے. وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت اور آپ کے درمیان میں صرف عیسیٰ مسیح گزشتہ انبیاء نبوت اور منصب کے ساتھ تشریف لائیں گے اس امت کے وفادار سپہ سالار کی حیثیت سے. الحمدللہ علی حاضر. آیات گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان کی دعوت دیتی ہے. علماء دین کہتے ہیں ان پر اجمالی ایمان ہے. اجمال اس کو کہتے ہیں توریت اپنے زمانے میں، زبور اپنے زمانے میں، انجیل اپنے دور میں، صحائف اپنے اپنے زمانے میں، اس وقت کے تقاضوں کے مطابق عین ہدایت تھی، لیکن ان کے زمانے پورے ہو گئے، اوقات گزر گئے، ضرورتیں ختم ہو گئی، لہذا وہ اپنے حال پر برقرار نہیں رہے. یہ بات یاد رکھو کہ آپ کی وحی اس کے عموم اور شمول پر ایمان ہے، اور گزشتہ آسمانی کتاب اور صحف ان پر اجمالی ایمان ہے. تین چیزوں پر ایمان ہے. واقعی توریت نام کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور توریت بنی اسرائیل کے ہدایت کے ذرائع تھے، اور وہ بعد میں نہیں رہے. اسی طرح زبور اور انجیل کا. لیکن آپ کے قرآن، آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ جس کے ارکان سنت اور حدیث ہے، وہ تا قیامت زندہ تابندہ رہیں گے. افلت شموس العالمین وشمسنا ابدن علا افق الاولا لا تغربو. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. سورج اور شعائیں خوب آئی اور چلی گئی، لیکن ہمارا سورج آفتاب نبوت آسمان پر درخشاں ہے اور قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں. اس میں بھی اجمال ہے، جیسے قبر جس میں سوال جواب برحق ہے. قبر سے مراد ایک حقیقی مفہوم ہے حفرہ فی الارض، اور ایک مجازی مفہوم ہے اینما کان جسدہ بعد من تزع روحہ، روح نکلنے کے بعد کئی بھی جسم ہو. اور اجمالی حیات قبر میں اللہ عطا فرماتے ہیں محقق الاثر نے، تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور میں نوع من الحیات لکھا ہے. نوع من الحیات، ایک قسم کی زندگی. یہاں یہ بات یاد رکھیں، مغربی پاکستان کے تمام اکابر علماء، کراچی سے مولانا یوسف بن نوری، مولانا مفتی محمد شفیع، سن سے مولانا ظفر احمد عثمانی، عبد الکریم بیر شریف، مولانا غلام مصطفی قاسمی، ملتان سے مولانا خیر محمد صاحب جالندری، مولانا مفتی محمود صاحب قاسم العلوم والے، مولانا نذیر اللہ خان صاحب گجرات والے، قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے، مولانا غلام غوث صاحب ازہاروی بطل حریت شیر اسلام، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑا ہٹک، شمس العلماء والفضلاء مولانا شمس الحق افغانی، اور ان کے ساتھ 40-50 اور علماء. ان سب نے مل کر پنجاب میں جو حیات مماد کا اختلاف چلا تھا، اس کے لیے ایک فیصل بورڈ قائم کیا. اس کے تین رکن تھے، ایک مولانا یوسف بنوری، دوسرے مولانا خیر محمد جالندری، اور تیسرے محقق الاثر مولانا سرفراز خان صفدر. مولانا سرفراز خان صفدر نے ان بزرگوں کی ہدایات کے مطابق ایک نمائندہ کتاب تیار فرمائی، اور پھر ملتان میں ان تمام علماء اور بزرگوں کا ایک اجتماع مقرر کیا گیا. اس میں وہ کتاب اول سے اخیر تک مولانا سرفراز خان نے خود پڑھ کر سنائی، اور جگہ جگہ علماء نے مناسب سمجھا روک لیا، ترمیم کا مشورہ دیا. حضرت خود شروع میں لکھتے ہیں حضرت بنوری نے کئیوں نے کئی مقامات تبدیل کروائے. اس لیے یہ کتاب اس عاجز اور فقیر کے خیال میں اور میرے استاذوں کے خیال میں ہمارے اہل حق علماء کے نزدیک نمائندہ کتاب ہے اہل حق کی. اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, بس اسی پر اکتفا ہے. تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور, یہ بہت اچھی کتاب ہے. سلف میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی نمونہ نہیں, اور ان تمام بزرگوں کا جن کا میں نے نام لیا شروع میں تذکر آئے, ان بزرگوں نے مولانا کو مجبور کیا کہ آپ لکھیں گے. آپ کی اطلاع بھی وسیع ہے, مشق بھی ہے, ان مسائل سے سروکار بھی ہے, اور آپ لکھ کے لائے اور ہمیں سنائے اور ہمیں مطمئن کرے. مطمئن متفق کتاب تسکین الصدور شائع ہو چکی ہے, یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ان اختلافی مسائل کا فیصل کتاب ہے. اس سے سر منہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. وبالآخرت ہم یوقنون, قبر کی تفصیل. قبر میں مردے کا روح اور جسم سے متصل ہونا امام ابو حنیفہ فقہ الاکبر میں کہتے ہیں وعود الروح ہے فی الجسد الى الجسد فی القبر حق, فقہ اکبر صفحہ 187. وسوال منکر و نکیر فی القبر حق وعذاب القبر حق وقضا راحته. اگر اللہ تعالی نے توفیق دی زندگی نے وفا کی صحت اور شفا ساتھ رہا تو شاید اور بھی بات چیت ہو, لیکن بنیادی طور پر اسی کو محور سمجھا جائے اور اس میں غلو سے اور تعدی سے اجتناب کیا جائے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہدایت پر ہے رب کے ہاں سے. اولئک ھم المفلحون, یعنی جن کو متقی کہا, جن کو مؤمنون کہا, جن کو مسلون کہا, ان کے صفات خمسہ ہے نا. مومن کے صفت اولا متقی, پھر مسلی, پھر منفق, پھر موقن بالآخرت. یہ پانچ اوصاف جن کی ہے ان کو کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جن کو سورہ فاتحہ میں کہا تھا انعمت علیہم کہ ان پر انعام ہوا ہے, اور جن کو ہدایت ملی ان کے نام اور کام سورت بقرہ میں بڑھا دیے گئے اور فرمایا یہ متقین ہے, یہ مومنین ہے, یہ مسلین ہے, یہ اللہ کے دین پر منفقین خرچ کرنے والے ہیں, یہ سابقہ شرائع پر ایمان رکھتے ہیں, یہ نبی آخر الزمان پر ایمان رکھنے والے ہیں, اور یہ آخرت کا یقین کرنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول و آخر. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. اللہ تعالیٰ درس تفسیر آسان فرمائے, اللہ شہر کے حالات سازگار بنائے, اللہ مساجد مدارس علماء اور دین پڑھنے والے تعاون کرنے والوں کی مدد فرمائے, قبولیت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.